بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته ومحبه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. الله تعالى شأنه کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ ختم بخاری شریف کی نعمت عظمیٰ سے نوازا. این سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدای بخشندہ. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں. اٹھائے جاتے ہیں. اگر وہ نہ اٹھائے تو کائنات کی کوئی چیز نہیں اٹھ سکتی. اللہ تعالی شانہ ماں باپ کو پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو مزید احسان فرما کر شرف قبول عطا فرمائے. جو کوتاہیاں لغزشیں ہوئی ہیں جو سستی غفلت ہوئی اللہ معاف فرمائے اور اللہ تعالی اساتذہ طلبہ ماں باپ کو طالبات کو اس عظیم غلطی سے بچائے کہ ان کی نظر اپنی ذات کی طرف جائے. اللہ ہمیں ہر وقت استحضار نصیب فرمائے کہ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. اللہ اگر نہ چاہے تو یہ بخاری شریف کا جلسہ ابھی دھرا کا دھرا رہ جائے, درس دینے والے کو کچھ ہو جائے. اللہ عافیت نصیب کرے, حفاظت فرمائے, کوئی حادثہ ہو جائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جتنے کام شروع ہوتے ہیں ان کے کرم سے شروع ہوتے ہیں, اور جتنے کام صحیح رخ پر صحیح منہج کے ساتھ چلتے رہتے ہیں چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو اسی کے کرم سے, اور جتنے کام کامیابی کے کنارے تک پہنچتے ہیں وہ بھی اسی کے کرم سے. اسی لیے بعض علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ناموں میں سے سب سے افضل نام جو ہیں وہ تو اللہ کا اسم ذات ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالی شانہ کی صفاتی نام ہیں جو کہ لا تعد ولا تحصى ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں ابجوں. ان میں سے اللہ تعالی شانہ نے اس حدیث میں ایک صفاتی نام میں سے ایک نام کا انتخاب کیا, الرحمن. کلمتان حبیبتان الی اللہ نہیں کہا, کلمتان حبیبتان الی الرحمن. وہ ذات جو رحمت والی ہے, اور الرحیم وہ ذات جو رحمت والی ہے. لیکن الرحمن میں رحمت کا جتنا معنی پایا جاتا ہے الرحیم میں اتنا نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن فرمایا کہ یہ جو عظیم الشان جملے تمہیں عطا ہوئے اور کن کی وساطت سے عطا ہوئے, سید الانبیاء والمرسلین. اللہ تعالی شانہ کی کائنات میں ان سے کوئی افضل نہیں. تو عظیم الشان پیغمبر کی وساطت سے عظیم الشان جملے جو تمہیں عطا ہوئے, جو اپنے اندر عظیم اجر و ثواب کو لیے ہوئے ہیں اور عظیم فضیلتوں کو لیے ہوئے ہیں, یہ سب حق جل مجدہ کی رحمت اور عنایت کا صدقہ ہے, اس کی طرف اشارہ کیا. कि उसकी शाने रहीमी ना होती तो ये सब चीजें तुमको ना मिलती। इसलिए मैं अपनी जात से सबसे पहले मुखातिब हूं, उसके बाद मेरे साथी रुफका जिन्होंने मदरसे में पढ़ाया और कई सालों से पढ़ा रहे हैं, और दूसरे मुंतजिम हजरात, रजाकार, वॉलंटियर्स, मदरसे के साथ ताउन करने वाले, फिर माँ बाप और फिर तलबा और तालिबात, उन्हें इस बात की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूं कि न आज न जिंदगी में कभी किसी भी कमाल पर नजर अपनी जात की तरफ न जाए, ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलत फहमी भी होगी और बहुत बड़ी गलती भी होगी। ये ख्याल हकीकत से कोसों दूर है। नजर हमेशा अल्लाह की तरफ रहे, काम करने से पहले भी, काम के दौरान भी और काम के इख्तिताम पर भी। नजर हक तआला शानुहू की तरफ रहे और बंदा फरते तशक्कुर में डूबकर अपनी जुबान से अल्लाह ताला शानुहू का जितना ज्यादा जिक्र हो सके करे। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हमें यही तालीम दी है। ऐसा शाहकार हदीस का उम्मत के सामने पेश किया जिस पर पूरी उम्मत का इजमा कि यह किताब असहुल कुतुब इबादा किताबिल्लाह है। कुरान मजीद के बाद इससे ज्यादा सही किताब आपको नहीं मिलेगी। और खुद हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला अजमी थे, मगर अजम और अरब सब हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जलालत शान और अजमत के सामने अपने सर को झुकाए हुए नजर आते हैं। इतना अजीम शाहकार उम्मत के सामने पेश किया जो कयामत तक इंशाल्लाह जिंदा जावेद रहेगा। खुद भी हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत आला और काम भी बहुत आला, इल्मी एतबार से भी हजरत बहुत आला थे और अमली एतबार से भी बहुत आला थे। और जो इल्मी और अमली दोनों एतबार से बहुत आला होता है उसका काम भी बहुत आला होता है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह तआला, जो कि हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह तआला के उस्ताद हैं, वो ये फरमाते हैं कि मा अखरजत खुरासान मिथल मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी। खुरासान ने मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसा आलिम पैदा ही नहीं किया। तो ये भी जब अपनी किताब को खत्म करते हैं और अपनी जिंदगी के इस खास मिशन से फारिग होते हैं तो सबसे अखीर में ऐसी हदीस लाते हैं कि जिसमें हक तआला शानहू की तस्बीह है, हक तआला शानहू की तहमीद है, हक तआला शानहू की तमजीद है, हक तआला शानहू की तौहीद है। इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इशारा कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ तेरे कर्म से हुआ, जो कुछ हुआ तेरे कर्म से हुआ। शुरू में भी उसी पर नजर रहे, काम करते हुए भी उसी पर नजर रहे और आखिर में भी उसी पर नजर रहे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। और सीरत पाक भी हमें यही बतलाती है और हक तआला शानहू का कलाम भी कुछ इसी का तकाजा करता है। ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے اتنا بلند اور اتنا اونچا مشن لے کر کوئی نہیں آیا. جب مشن پورا ہو گیا اور مشن پورا ہونے کی علامت یہ تھی کہ مکہ فتح ہوگا, یہ بھی ایک عظیم الشان کارنامہ. مکہ مکرمہ فتح ہو جائے اور شرک اور بت پرستی کی آلودگیوں سے پاک ہو جائے اللہ کا گھر, جب یہ علامت تم دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ جس مشن کے لیے میں نے تمہیں بھیجا وہ مشن تکمیل کو پہنچا ہے. تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک, یہی سبحان اللہ وبحمدہ, فسبح بحمد ربک. نظر میری طرف ہو تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر ادھر جائے. لیکن جو کہ مشن میں اور بھی بہت سارے لوگ شریک تھے انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر, اور ان کے ساتھ قیامت تک آنے والی امت کو سکھلایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام اختتام کو پہنچے تو نظر اپنی طرف نہ جائے کہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا, نہیں, سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو کہ اس نے کیا جو تمام عیوب سے پاک ہیں اور تمام کمالات سے متصف ہیں. اگر میرے بھائیوں یہ کیفیت رہی تو پھر کام بنا بنایا ہوا ہے, پھر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. تھوڑے بہت دھچکے لگ سکتے ہیں, اللہ تعالی شانہ ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جن حالات میں بندے کو آزمائش کا ماحول محسوس ہو. تو یہ دنیا دار المحن ہے, امتحان اللہ لیتے ہیں اور خبیث اور طیب میں تمیز کے لیے بھی ایسا کرنا پڑتا ہے, مگر دل اس کا مطمئن ہوگا. تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ ہمیشہ ہر کام میں حق تعالی شانہ کی طرف رہے. اور یہ بخاری شریف کا جو آخری باب ہے اس میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وزن اعمال کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. اور دنیا میں ہمیشہ حق اور باطل کا مارکہ رہا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی حق اور باطل کا مارکہ رہا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے حق اور باطل کا مارکہ چل رہا ہے. تو حق اور باطل یہ دونوں کے دونوں قیامت تک رہیں گے. ایسا دور نہیں آئے گا کہ باطل ہمیشہ کے لیے مٹ گیا. یہ حق اور باطل کا مارکہ چلتا رہے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ باطل کو بقا نہیں حق کو بقا ہے. اس لیے حق آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور وہاں سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک ہی شکل میں رہے گا, ایمان اور اسلام کی شکل میں. اور باطل آئے گا مٹے گا, آئے گا مٹے گا, آئے گا مٹے گا, آئے گا مٹے گا. باطل کو بقا نہیں ہے, وہ شکل بدل کر آئے گا. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی حق اور باطل کا مارکہ رہا. اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو باطل نظریات تھے، جو باطل آئیڈیولوجیز تھی، باطل خیالات کے لوگ تھے، ان پر تردید فرمائی، ان کا رد کیا. سب سے پہلے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا وحی سے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے آپ مقدمہ کہہ دیجئے، اسے آپ تمہید کہہ دیجئے. اصل کتاب شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے، اور کتاب الایمان میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا زور لگایا اور مرجیہ کے نظریات کا ابطال کیا اور معتزلہ اور خوارج کے نظریات کا ابطال کیا. تو کتاب کو شروع کیا کتاب الایمان سے اور اس میں باطل نظریات کی تردید کی، ریفیوٹ کیا باطل نظریات کو. اور اس دور میں مرجیہ اور معتزلہ اور خوارج بڑی قوت کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو تو حکومت کی پشت پناہی بھی حاصل ہے تو کہیں حق مغلوب نہ ہو جائے. یہ صرف شکلیں ہوتی ہے، شکلیں ہوتی ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. یہ وقتی چمک دمک ہوتی ہے. جو بھی باطل نظریہ ہوتا ہے، باطل آئیڈیولوجی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اچھی بہت لگتی ہے، وہ ایک امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے فتنہ ہوتا ہے. اور جو حق ہے، حق وہ ہمیشہ رہتا ہے، مگر اس میں وقتی طور پر لوگوں کو اتنی چمک دمک نظر نہیں آتی جتنی وہاں نظر آتی ہے. مگر پھر کچھ ہی عرصے کے بعد، کبھی کچھ ہفتوں کے بعد، کبھی کچھ مہینوں کے بعد، کبھی کچھ سالوں کے بعد، وہ فتنہ دب جاتا ہے اور حق اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے. کتنی آئیڈیولوجیز آئی چلی گئی، کتنے باطل خیالات آئے چلے گئے. کتنے بڑے بڑے طوفان آئے فتنوں کی شکل میں اسلام پر، قرآن کے خلاف، احادیث شریفہ کے خلاف، سب مٹ گئے. مگر قرآن جیسا تھا ویسا ہی ہے، احادیث شریفہ جیسی تھی ویسی ہی ہیں، حق جیسا تھا ویسا ہی ہے، اور اہل حق جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تمہید اور مقدمے کے بعد سب سے پہلے کتاب جس کا انعقاد فرمایا وہ کتاب الایمان ہے. سب سے پہلی کتاب کتاب الایمان، اور آخری کتاب جسے کتاب التوحید بھی کہا جاتا ہے اور کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم بھی کہا جاتا ہے، یہ کتاب التوحید ہے. یہ بھی ایمانیات پر مشتمل ہے. اور اس میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دوسرے فرقوں کے ساتھ بطور خاص فرقہ جہمیہ کو اپنا نشانہ بنایا اور جہمیہ کے باطل فرقوں پر رد کیا، اور جہمیہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی رد کے لپیٹ میں لیا. مرجیہ ہے، معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں. تو شروع کیا کتاب الایمان سے اور اختتام کر رہے ہیں کتاب التوحید پر. ایمان پر شروع کیا، ایمان پر ختم کیا. اس میں اشارہ یہ کیا کہ بندے کو چاہیے کہ جو ایمان کی دولت اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ملی ہے اس کی خوب حفاظت کرے، اخیر تک حفاظت کرے. یہ ہمارے ہندوستانی نسخوں میں 1128 صفحے ہیں، 1128 پیجز ہیں بخاری شریف کے. ان میں بیچ میں بہت ساری کتابیں آئی، کتاب العلم آیا، کتاب الوضو آیا، کتاب الغسل آیا، کتاب الحیض آیا، کتاب التیمم آیا، کتاب الصلاۃ، یہ بہت ساری کتابیں آئی. مگر شروع کیا کتاب الایمان سے اور اختتام ہوا کتاب التوحید پر یعنی کتاب الایمان پر. اس میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ اشارہ کیا کہ ایک مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ایمان ہے. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی قربان کرنا پڑے, ایمان کا یہ سرمایہ ہاتھ سے نہ جائے, ہاتھ سے نہ جائے. اور کتاب الایمان اور کتاب التوحید میں مرجیہ, معتزلہ, جہمیہ, کرامیہ, جبریہ, قدریہ, ان سب پر رد کر کے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ دیکھو یہ ایمان کی حفاظت کا کام اتنا آسان نہیں ہے, اس کے پیچھے چور پڑے ہوئے ہیں, لٹیرے پڑے ہوئے ہیں, شیطان نے اپنی ٹیم کو تمہارے پیچھے لگا رکھا ہے. کبھی وہ کس شکل میں آتا ہے, کبھی وہ کس شکل میں آتا ہے. اس زمانے کے فرقے اور تھے, ہمارے زمانے کے فرقے اور, شیطان کا اس زمانے کا اپنا لشکر اور, ہمارے زمانے کا لشکر اور. تو ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا کہ ایمان کو آخری سانس تک محفوظ رکھنا ہے, مگر ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو چوکن نہ رہنا پڑے گا. اس لیے کہ اسلام کے لبادے میں کیموفلاج ہو کر بہت سے لوگ آئیں گے دنیا کے سامنے, اور اس سوشل میڈیا کے دور میں, یوٹیوب کے دور میں خطرے اور زیادہ بڑھ گئے. اس لیے کہ کسی کو کسی کی توثیق کی ضرورت نہیں. پہلے بیانات ہوتے تھے تو مسجدوں میں ہوتے تھے, اور مسجدوں میں صرف اس کا بیان کروایا جاتا تھا جس کی توثیق ہوتی تھی. ہر مسجد میں اچھے اچھے علماء ہوتے ہیں, اچھے اچھے ائمہ ہوتے ہیں, اور جو نن علماء ہیں, غیر علماء ہیں, جن کا تعلق علماء سے ہے, وہ بھی کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, تو فوراً سمجھ جاتے تھے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے, لہذا یہ پلیٹ فارم اسے نہیں دیا جا سکتا. پلیٹ فارم صحیح عقیدے والے کو ملتا تھا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ لوگ شیطان کی جال میں پھنس گئے, اور اب ہر شخص جو ہے خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کس کی بات سننی چاہیے, کس کی نہیں سننی چاہیے. پہلے تو آپ کسی اور کی بات سن نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ مسجد میں وہی آ سکتا تھا جس کا عقیدہ صحیح ہوتا تھا, مگر اب آپ میں سے ہر ایک کے جیب میں شیطان نے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنی چوئس سے سن سکتے ہیں, اپنی چوئس سے سن سکتے ہیں. اور شیطان نے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ عقل تیرے پاس بھی ہے, یہ دین کے لیے, ایمان کے لیے, آخرت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ عقل میرے پاس بھی ہے. اور عقل میرے پاس بھی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے, لمٹ نہیں. اور یہ ہوگا صرف دینی معاملات میں. یہ شیطانی چرخہ ہے, اس پر دلیل یہ ہے کہ صرف دینی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ سمجھتا. دنیاوی معاملات میں بڑے سے بڑا آدمی, دنیاوی معاملات میں. یہ دین بھی ایک قانون ہے, ایک لو ہے. یہ دین شریعت متحرہ ایک لو ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ کا لو ہے. اور دنیا کے بہت سارے جو پروفیشنز ہیں ان میں ایک پروفیشن لو ہے, لو وہ دنیا کا لو ہے, ملک کا لو ہے, قانون. تو پرائم منسٹر کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ریفر کرتا ہے لوئر کی طرف, پریسیڈنٹ کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو ریفر کرتا ہے لوئر کی طرف, کیبینٹ منسٹر کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو ریفر کرتا ہے لوئر کی طرف, ڈاکٹر کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو ریفر کرتا ہے لوئر کی طرف. یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. آگے قدم اٹھانے سے پہلے لوئر سے معلوم کر لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائے, پھنس جائے. کہاں پھنس جائے؟ چھوٹی حکومت کے قانون میں پھنس جائے, اور کہیں چھوٹی جیل میں نہ جانا پڑے ہمیں.
اور یہ جو بڑی حکومت ہے احکم الحاکمین کی، اور احکم الحاکمین کی حکومت کے جو قانون ہے کتاب اللہ اور سنت رسول میں، جس کے لوئر جو ہیں وہ مفتیان کرام اور علماء اعظام ہیں، وہاں بات آتی ہے تو ہر شخص خود لوئر بن جاتا ہے کہ علماء کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات تو ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے. اس کی نشاندہی فرمائی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کو اچھا سمجھے گا کہ میرا اپینین جو ہے یہ بہت اچھا ہے. اعجاب کل ذی رائے برائیہ. علماء کرام میں بھی مختلف طبقات ہیں. وفوق کل ذی علم علیم. مجھ سے اوپر بھی کوئی عالم ہے، مجھ سے زیادہ جاننے والے. یعنی ہر آدمی کو ایسا سوچنا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے. غیر علماء کیا سوچے کہ میں تو عالم نہیں ہوں، لہذا یہ دین کا مسئلہ ہے تو مجھے رجوع کرنا چاہیے علماء کی طرف. اور عالم کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ یہ سوچے کہ مجھ سے بھی اوپر کوئی ہے. اس کو سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے بھی اوپر کوئی ہے، اسے سمجھ مجھ سے بھی اوپر کوئی ہے. اور دوسری طرف سے کہ مجھے ضرورت تو نہیں ہے، میں اس مسئلے کو سمجھ گیا ہوں ایسا مجھے لگ رہا ہے، لیکن میرے اوپر جو ہے مجھ سے جس کا مرتبہ اونچا ہے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی پوری پوری مہارت رکھتا ہے یا مجھ سے زیادہ مہارت رکھتا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کا علم میرے علم سے زیادہ ہے، تو مجھے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. کہیں میری غلطی تو نہیں ہے، میں غلط تو نہیں سمجھ رہا ہوں. یہ چیزیں ختم ہو گئی. خال خال رہ گئی. عوام علماء کے محتاج نہیں رہے، اور نچلے طبقے کے علماء اوپر والے طبقے کے علماء کے محتاج نہیں رہے. آپ حضرات کی خدمت میں درسگاہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں کہیں مشکل مسائل آ جاتے ہیں، صفات باری تعالی وغیرہ، تو علماء کی دو جماعتیں ہو جاتی ہیں، مؤولین کی اور مفوضین کی. ایک جماعت ان کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. قرآن میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، حدیثوں میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ملا بیدہ الخیر، اللہ کا ہاتھ قرآن میں ہاتھ کا ذکر ہے. وجہ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، چہرے کا ذکر ہے. یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کا ذکر ہے. ولتسنا علی عینی، آنکھ کا ذکر ہے. اور اللہ جل جلالہ وعمنوالہ ہمارے جسے جسم سے پاک ہیں، تو ہمارے جسم سے پاک ہیں، ہمارے جیسے جسم سے پاک، جسم نہیں اللہ کا ہمارے جیسا، تو جسم نہیں تو پھر یہ ہاتھ کا کیا مطلب؟ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا ہاتھ ہے، ہمارے جیسا چہرہ ہے، ہمارے جیسی آنکھ ہے، ہمارے جیسی پنڈلی ہے. تو علماء کی ایک جماعت جو ہے جن کو متقدمین کہتے ہیں، متقدمین کا معنی پہلے کے علماء، اور متاخرین کا معنی بعد کے علماء. تو متقدمین جو پہلے کے علماء ہیں وہ تفویض کرتے ہیں. تفویض کا معنی یہ کہ اللہ جسم سے پاک ہے مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہم اس کا میننگ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اس میں ہمیں غور نہیں کرنے کا، اس میں ہمیں سوچنے کا نہیں، عقل کو بند کر دینے کا. عقل پوچھ رہی ہے مگر کہ نہیں، عقل سے کام نہیں لے، عقل بند کر دو، عقل کا دروازہ بند کر دو. پر کیا کہو؟ ایسا کہو کہ قرآن نے چونکہ کہا ہے اس لیے لہو یدن، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے. لیکن کیسا ہاتھ ہے؟ کما یلی کو بشان ہی، जैसे उसकी शान को जेब देता है, लाख का यदि ना हमारे हाथ की तरह नहीं, वो ऐसा हाथ नहीं है, वो अल्लाह की शान के मुताबिक कोई चीज है, वो अल्लाह जानता है, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस सवाल का दरवाजा यहां बंद कर दो, वल्लाहु आलम कहकर के आगे चलो। और दूसरी जमात जो है, जो मुताखिरीन की है, बाद के उलमा की, ये भी उलमा हक का है, अल्लाह ताला शानहु उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, और उनकी चाहत भी यही थी। मेरा विजदान ये कह रहा है, मेरा दिल ये कह रहा है कि उनकी चाहत भी यही थी कि तावील नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये हमारी अकल का जो अल्लाह ने मैदान मुकर्रर किया है, उस मैदान से बाहर की चीज है, इसलिए जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए। और जैसे पहले लोगों ने कहा था कि इसका क्या माना है, तो कि अल्लाह आलम, इसका क्या माना है अल्लाह आलम, इसका क्या माना है अल्लाह आलम, उनकी भी ख्वाहिश यही होगी, उनकी भी चाहत यही होगी। और हमारे जमाने में जो उलमाए रब्बानीयीन है, ये अभी 1442 साल गुजर जाने के बाद उनकी भी चाहत यही होगी कि काश के इसके बारे में कोई पूछे नहीं, और पूछे तो काश के उसकी सलाहियत ऐसी हो कि मैं कह दूं कि इसमें मत पढ़ो, अल्लाह खूब जानता है, इसमें मत पढ़ो, अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह इसको जानता है, हमें इसमें नहीं पढ़ने का। लेकिन ये जो मुताखिरीन की जमात है, उन्होंने देखा कि लोगों ने अपनी अकल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है, और इनको मना करेंगे तो भी रुकने वाले नहीं है, लिहाजा इन नुसूस की, इस किस्म के अल्फाज की कोई ऐसी मुनासिब तावील कर दी जाए जिससे इनको इत्मीनान हो जाए कि अल्लाह के हद से मुराद ऐसा हद नहीं है, इससे ये मुराद है। तो अरबी जुबान को सामने रख करके उन्होंने तावीलात की, जैसे बियदिहिल खैर, अल्लाह के हाथ में खैर है, तो कितनी, इसका माना ये नहीं है, लिटरल मीनिंग नहीं है कि अल्लाह का हाथ है, इसका माना है कि अल्लाह के हाथ में है, यानी अल्लाह के कंट्रोल में खैर है, कंट्रोल में हाथ नहीं, अल्लाह की कंट्रोल में खैर है, अल्लाह जिसे चाहता है खैर देता है, जिसे चाहता है रोक देता है, कंट्रोल है इसका माना। ये तावील की, तो पहले तफवीज वालों की जमात थी, बाद में तावील वालों की जमात थी। तो मैंने दर्स में अर्ज किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये सारे नुसूस थे, यही कुरान था, यही हदीसें थी, मगर वहां तो हमें तफवीज इतनी मिलती है, तफवीज इतनी मिलती है, और अकल के दरवाजों को बाउंड्री से बाहर ऐसा सहाबा बंद कर देते थे कि एक भी साहबी ऐसा नहीं मिलता जिसने पूछा हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इसका क्या माना है। वो समझते थे कि ये हद से बाहर की चीज है, बस मान लिया हमने, बियदिहिल खैर मान लिया, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, वजह मान लिया। यानी वहां तो ये कहने की भी जरूरत पेश नहीं आई कि लहू यदुन कमा यली को बिशा नहीं, ये कहने की भी जरूरत नहीं, ये अल्फाज मिलते नहीं हमें। फिर आगे बढ़े तो नबवी दौर से जैसे जैसे आगे बढ़े तो ये जो रिजाउ तस्लीम और तफवीज की जो कैफियत थी उसमें कमी आने लगी, और कमी आने लगी, कमी आने लगी, कमी आने लगी, तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। तो सवाल तो पूछा ना, मुतकद्दमीन के दौर में भी लोगों ने सवाल तो किया ना, तो सवाल किया तो सवाल के जवाब में ये कहा गया कि लहू यदुन, कि भाई ये गौर नहीं करने का, लहू यदुन अल्लाह ज्यादा जानता है, पहले तो अल्लाह आलम से काम चल गया, और फिर आगे और बढ़े तो ये कहना पड़ा कि लहू यदुन अल्लाह के लिए हाथ साबित है, कमा यली को बिशा नहीं, लाख का यदिना मगर हमारे हाथ की तरह नहीं, वो हाथ जैसे अल्लाह की शान के मुताबिक है, लई सकम इसलिए ही सही, अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है, तो अल्लाह इंसानों जैसा नहीं है कि उसको कंपेयर किया जाएगा, हाथ हमारा तो हाथ अल्लाह का ऐसा होगा नहीं, जैसे अल्लाह जिंदा है हम भी जिंदा हैं, मगर उसकी हयात और हमारी हयात में फर्क है, اللہ طاقتور ہے ہم بھی طاقتور ہیں مگر اس کی طاقت اور ہماری طاقت میں فرق ہے. اللہ عالم ہے اور ہم بھی عالم ہیں, سب پوری دنیا عالم ہے, کسی نہ کسی درجے میں علم ہے, لیکن اس کے علم میں اور ہمارے علم میں فرق ہے. ہم بھی سنتے ہیں وہ بھی سنتا ہے لیکن ہمارے سننے اور اس کے سننے میں فرق ہے. وہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں, ہمارے دیکھنے اور اس کے دیکھنے میں فرق ہے. تو اس کا بھی ہاتھ ہے ہمارا بھی ہاتھ ہے لیکن اس کے ہاتھ اور ہمارے ہاتھ میں فرق ہے, وہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. تو اللہ کو ایسا مت سمجھو کہ وہ ہمارے جیسے جسم والے ہیں, اللہ جسم سے پاک ہے. تو ان کو سمجھا دیا گیا, تو جب ایسا کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس کی شان کے مطابق ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے, تو لوگ مان گئے. ہاں ٹھیک, سمجھ میں آ گیا. پہلے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں, بعد میں پوچھا تو کہا کہ اللہ عالم, یہ بھی مان لیا. اور تیسرے نمبر پر یہ کہا کہ بھائی ہاتھ تو ہے اللہ کا اس کی شان کے مطابق, وہ ہمارے جیسا نہیں ہے, وہ بھی مان لیا. پھر ایک آگے بڑھے تو وہ تفویض کہ اللہ کے سپرد کر دو, یہ باؤنڈری کس باؤنڈری سے باہر, اور ذرا عقل کی طرف آئے. تو اس وقت حضرات علماء کرام تو تفویض والے ہی تھے مگر انہوں نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اب ان کی عقل میں جواب آئے ویسا جواب دیا, اور یہ کہا کہ ید سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ ید سے مراد اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا کنٹرول ہے. وجہ سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں, عربی زبان میں وجہ بول کر کے پوری ذات مراد لی جاتی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ رائی تو وجہ سلیم, میں نے سلیم کے چہرے کو دیکھا, اس کا مطلب ہے کہ میں نے پورے سلیم کو دیکھا. تو ویب کا وجہ ربک, آپ کے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پروردگار ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا تاکہ ان کے ایمانوں کی حفاظت ہو جائے. کیا پتا چلا اس سے؟ پتا یہ چلا کہ یہ کنارہ جو ہے یہ نبوت کا دور ہے, اور یہ کنارہ جو ہے یہ دجال کا دور ہے. یہ نبوت کا دور, یہ دجال کا دور. نبوت کے دور میں لوگوں کو 100% معلوم تھا کہ ہماری عقل کی حد کیا ہے اور کہاں تک ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے. اور جیسے 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 وہاں سے آپ آگے بڑھیں گے تو یہ تفویض والا معاملہ کم ہوتا چلا جائے گا, اس لیے کہ اب گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ ہماری عقل کی حد کیا ہے, ہماری عقل کی حد کیا ہے. اور جیسے 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 قیامت کے قریب جائیں گے آپ, تو یہ عقل کی جو لمٹ ہے اور باؤنڈری ہے اس کو سمجھنے میں لوگ بہت غلطی کریں گے, بہت غلطی کریں گے, بہت غلطی کریں گے. اسی لیے آج جو ہے ہر کس و ناکس قرآن مجید کی آیت کو اٹھا کر کے اس کی تفسیر کر رہا ہے, ہر کس و ناکس. اسلامی ملکوں کے جو وزرا ہیں وہ اپنے بیانوں میں اپنا وسیع مطالعہ اسلام کے بارے میں بتلانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حالانکہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے مگر بیان کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے. عقل کا دور دورہ ہے. بس میرے بھائیوں, آپ حضرات کی خدمت میں یہی درخواست ہے کہ دین کے معاملے میں عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معتبر, خدا ترس, تقوی والے علماء جن پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہے ان کی طرف سے آ جائے, پھر شاپنگ مت کرو, شاپنگ مت کرو, اپنی ہوا اپنی خواہش کے لیے شاپنگ مت کرو, شاپنگ مت کرو. اس لیے کہ اگر آپ شاپنگ کرنے جائیں گے تو بڑا خطرہ ہے, بڑا خطرہ ہے. پہلے شاپنگ کرتے تھے تو شہر کے اندر جتنے علماء تھے اور ان میں سے بھی وہ علماء جن کو پلیٹ فارم ملتا تھا, باطل مسجدوں کے اندر بھی ہر ایک کو نہیں بٹھاتے تھے, ان کے نزدیک جو معتبر ہوتا تھا اسے بٹھاتے تھے. تو چار پانچ چوائسز ہوتی تھی. پھر کار کا دور آیا اور دنیا چھوٹی ہونے لگی, تو پورے ملک کے علماء کے پاس آپ جا سکتے تھے, چاہے اہل حق ہو چاہے اہل باطل. اور اب جو ہے یہ ہر ایک کے جیب کے اندر یہ موبائل آ گیا, اور موبائل کے اندر ہر چیز اب ملتی ہے, तो कोई पाकिस्तान में किसी कमरे में बैठकर के दर्स दे रहा है, पाकिस्तान में किसी कमरे में बैठकर दर्स दे रहा है, उसके पास सनद नहीं है, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा है, उलमा की उसने सोहबत नहीं उठाई है, मगर उसकी फॉलोइंग हजारों में होती है, हजारों में। क्यों? इसलिए कि वो ऐसा दीन बयान कर रहा है जैसा दीन हमारा नफ्स पहले से चाह रहा था, इसलिए हम उसके फॉलोअर हो गए। और हमें उलमाए हक्का जो है वो पुराने ख्याल के लगने लगे कि ये पुराने ख्याल के हैं, ये पुरानी बातें बयान करते हैं। तो मेरे भाई, ये पुराने ख्याल ही के होंगे ना, इसलिए कि ये ख्याल तो 1442 साल पुराना ही है। तो अगर कोई नया ख्याल बयान करे उसके बारे में एतराज तो होना चाहिए कि ये कोई नया ख्याल बयान कर रहा है, इसलिए कि हमारा दिन तो 1442 साल पहले आया था। तो अगर कोई पुराना ख्याल बयान करता है और अगर पुराने तरीके को बयान करता है तो वही तो सही होगा ना, 1442 साल पुराना ही है ये तो। और ऐसा बहुत कम होता है कि ये गलत फहमी में वहां जाता है, गलत फहमी में उसकी बात सुनता है, बहुत कम। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सबसे बड़ा मुफ्ती तुम्हारा दिल है, उसका दिल भी कह रहा होता है कि सही हुई है। इसी वजह से आप देखिए कि हमारे मुआशरे में जो आजाद जहन के लोग रहते हैं, लिबरल टाइप के रहते हैं, और वो उलमाए हक्का के दुरुस में आने के लिए तैयार नहीं, उलमाए हक्का की मजलिसों में बैठने के लिए तैयार नहीं, उनके साथ ताल्लुक कायम करने के लिए तैयार नहीं। वो लिबरल आजाद मॉडर्न टाइप के उलमा को ढूंढते हैं जो सारी सहूलतें देते हैं। अगर वो उन्हीं के कायल होते, उन्हीं के कायल होते, तो अपने बच्चों का निकाह किससे पढ़वाते और अपने बाप की नमाज जनाजा किससे पढ़वाते? मैंने बहुत ध्यान से ये देखा है कि जो लिबरल लोग होते हैं और लिबरल लोगों को फॉलो करते हैं, फॉलो उनको करते हैं, उलमा को गाली देते हैं, लेकिन जब घर में निकाह का मौका आता है या जनाजे का मौका आता है या दुआ कराने का मौका आता है तो वो अपने शेख को छोड़ देते हैं, वो लिबरल शेख को, और मकामी इमाम साहब के पास जाते हैं, बुजुर्गों में से किसी के पास जाते हैं कि हजरत हमारे बच्चे का निकाह पढ़ा दीजिए। इससे मालूम हुआ कि उनका दिल भी यह कह रहा है कि हक यहां है वहां नहीं है, मगर वो धोखा खुद को दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये कुछ तल्ख बातें हैं और तल्ख बातें और कड़वी बातें करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन दिल में एक दर्द है कि लोग जहन्नम के रास्ते को छोड़कर जन्नत के रास्ते पे आ जाएं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को भी कोई मजा नहीं आया होगा ये करने में। किताबुल ईमान के बिल्कुल अखीर में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अन्नसीहा वाली हदीस लाते हैं, अन्नसीहा खैर खाही। तो हर हर बाब में रद्द कर रहे हैं, मुर्जिया पर रद्द है, मोतजिला पर रद्द है, खवारिज पर रद्द है, पूरी किताबुल ईमान कई अबवाब, और हर जगह कड़वी बात, हर जगह कड़वी बात, हर जगह कड़वी बात, इन पर रद्द, 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 और अखीर में दो बाब लाते हैं, एक के नीचे अल आमालो बिन नियते वल हिसबते, और नीचे इन्नमल आमालो बिन नियत की हदीस लाते हैं, और उसके बाद जो है वह नुस्खे लिकुल्ले मुस्लिमीन खैरखाही वाली हदीस लाते हैं। तो उसमें जो है उलमा ने यह नुक्ता निकाला है कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कड़वी बातें कही है, तल्ख बातें कही है, रद्द किया है दूसरे फिरकों के ऊपर, अखीर में ये कह रहे हैं कि मुझे भी ये करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन खैरखाही का तकाज़ा ही है कि मैं करूं, और मैंने जो कुछ किया है अच्छी नीयत से किया है, बुरी नीयत से नहीं किया है। ये उलमा की जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है कि सच को सच बतलाएं और गलत को गलत बतलाएं, हक को हक बतलाएं और बातिल को बातिल बतलाएं, सही को सही बतलाएं और गलत को गलत। ये उलमा की जिम्मेदारी है, ये उलमा की जिम्मेदारी है कि कुफ्र को कुफ्र बतलाएं और ईमान को ईमान बतलाएं, वरना उलमा अगर खामोश हो जाएंगे तो تو تمیز ختم ہو جائے گی حق اور باطل کی, تمیز ختم ہو جائے گی صحیح اور غلط کی, تمیز ختم ہو جائے گی اچھے اور برے کی. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی چونکہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے, یہ طریقہ باطل کے رد کا مضبوطی سے پکڑا اور مضبوطی سے پکڑ کر کے رد کیا, اور یہاں پر آخری باب میں بھی معتزلہ پر رد فرمایا. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا, اعمال کا وزن نہیں ہوگا, اعمال کا وزن نہیں ہوگا. اعمال کا وزن ہوگا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا تو اس کے لیے اسکیل چاہیے. تو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اسکیل نہیں ہوگا, اس کے دو پلڑے دو پین نہیں ہوں گے, بیچ میں کانٹا نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, عمل کو وزن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو تصور ہے کہ دائیں پلڑے میں اچھے اعمال رکھے جائیں گے, بائیں پلڑے میں برے اعمال رکھے جائیں گے, اور اچھائی زیادہ ہوگی تو دائیں پلڑا جھک جائے گا, برائی زیادہ ہوگی تو بائیں پلڑا جھک جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے ایسا کہا, ایسا نہیں ہوگا, اعمال کا وزن نہیں ہوگا. اعمال کا وزن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ اس سے کہ قرآن تو کہتے ہیں کہ والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن وزن برحق ہے, وزن ہوگا. اور قرآن کہتا ہے کہ وَنَذَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم رکھیں گے میزانوں کو, سکیلز کو ہم رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. قیامت کے دن انصاف کے لیے میزان کو رکھیں گے, میزان کو قائم کریں گے, اسٹیبلش کریں گے میزان کو, اور ادھر بھی اعمال رکھے جائیں گے, ادھر بھی اعمال رکھے جائیں گے, اعمال بھی رکھے جائیں گے, اصحاب اعمال بھی رکھے جائیں گے, صحائف بھی رکھے جائیں گے. احادیث میں بھی ہے کہ اعمال تولے جائیں گے اور سکیل میں تولے جائیں گے. قرآن میں بھی ہے کہ اعمال سکیل میں تولے جائیں گے, تولے جائیں گے تو سکیل ہی میں تولے جائیں گے, کوئی اعلی ہوگا. لیکن معتزلہ نے انکار کر دیا, اور جہمیہ کی بھی ایک جماعت ہے جس نے انکار کیا. اب میرے بھائیو, اس بات کو آگے لے جانے سے پہلے میں دو بار یہ بات عرض کر دوں کہ آپ اللہ کے لیے اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں اور یقیناً آپ بنانا چاہتے ہیں, تو اپنے آپ کو علماء حق سے مربوط کرو. اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, اللہ کے لیے, اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو طالب علم ہوں, میں طالب علم ہوں, اور اگر علماء میں میرا شمار ہوتا ہے تو میں بہت چھوٹا عالم ہوں. اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. لیسٹر میں کئی سو علماء ہیں اور پورے ملک میں ہزاروں علماء ہیں. اللہ کے لیے میرے پاس مت آؤ مگر کسی نہ کسی علماء حقہ میں سے اچھے عالم کو پہچان کر اس سے اپنا تعلق جوڑو. اسی میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی اور آپ کی نسلوں کے ایمان کی اور دین کی اور آخرت کی حفاظت ہے, جس سے آپ کا دل لگے. لیکن جانچ پڑتال کرو, پہلے پہلے معلوم کرو, جانچ پڑتال کرو. اور جانچ پڑتال کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ حضرات تو آپ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی اپنی بستی کے علماء حق کو آپ پہچانتے ہی ہیں. حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت مولانا ولی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت مولانا سلیم نواب صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضرت مولانا اکبر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر علماء کرام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح پورے ملک میں ایسے علماء ہیں کہ جن کو آپ اس وقت سے پہچانتے ہوں گے جب آپ چھوٹے سے بچے تھے اور ان حضرات کی داڑیاں سیاہ تھی, اس وقت سے آپ پہچانتے ہوں گے. تو کیا آپ ایک عالم کو ایسا نہیں جانتے जिसके बारे में आपका दिल ये न कहता हो कि मैं इनको जानता हूं और इनके बारे में आई कैन वाउच, इनके बारे में मैं कह सकता हूं कि ये गलत नहीं मुझे कह सकते दीन के बारे में, कि आप एक आलिम नहीं, यहां ऐसा कोई आदमी है कि जो कहे कि नहीं मुझे ऐसा एक आलिम भी मालूम नहीं है? ये तो अल्लाह ताला शानहू का हम सब पर फजलो करम है कि हमारी जरूरत की जितनी चीजें हैं अल्लाह हमें मुहैया करते हैं और जिस चीज की जितनी जरूरत होती है उतनी ही कसरत के साथ हमें मुहैया करते हैं। अल्लाह ताला शानहू हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ मुताला साहिब रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहिब दामत बरकातुहुम का साया हम लोगों पर तादिर कायम रखे। हजरत शेखुल हदीस साहिब रहमतुल्लाह अलैह के ईमा पर इन दो बुजुर्गों ने जफाकशी मेहनतें करके बड़ी मशक्कतों से दारुल बरी को वजूद दिया और ये उस दौर में था कि जब किसी के जहन में ये बात नहीं आती थी कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि यहां की नस्ल उर्दू नहीं बोलेगी, यहां की नस्ल को गुजराती और पंजाबी समझ नहीं आएगी, तो कुर्बान जाए हम हमारे शफकत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, मेहरबानी करने वाले अल्लाह पर कि उसने ये दारुलूम कायम करवाया और फिर उसकी शाखें और मजीद फैली और दारुलूम खुले और वहां से आज दर्जनों की तादाद में ऐसे नौजवान उलमा पैदा होकर बाहर फैल गए पूरे मुल्क में कि आज ऐसा शख्स जिसे एक लफ्ज भी अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी जुबान का ना आता हो वो पूरे दीन को अगर सीखना चाहे तो उसके लिए मुमकिन है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं एक आलिम को नहीं जानता कि जिसके बारे में मैं वाउच नहीं कर सकता कि ये उलमाए हक्का में से है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उलमा में बहुत इख्तिलाफ है, मैं कहां जाऊं, ये बहाना है आपका। आपको कोई बीमारी हो जाए और बीमारी के बारे में एक डॉक्टर कुछ कहे, दूसरा डॉक्टर कुछ कहे, तीसरा डॉक्टर कुछ कहे तो आप घर बैठ जाते हैं कि अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा इसलिए कि डॉक्टरों का इख्तिलाफ हो गया है। ना, आप ऐसा नहीं करते, इसलिए कि आपको पता है कि अगर मैं घर बैठ जाऊंगा तो कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा, इस बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज तो करना चाहिए, रास्ते ढूंढेंगे आप। इस जिंदगी की चूंकि मुझे और आपको फिक्र है इसलिए हम बैठते नहीं, बहाने नहीं निकालते, आखिरत की उतनी फिक्र नहीं है। अहले हक एक ऐसी जमात है कि जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है कि कयामत तक ये अहले हक की जमात दुनिया में बाकी रहेगी। सारी जमातें मिट सकती है लेकिन अहले हक की जमात नहीं मिट सकती और ये अहले हक की जमात उलमा की जमात है। इमाम बुखारी ने इसकी तफसीर की कि वह महलुल इल्म, ये अहले इल्म है, ये हक की जमात जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती क़ाइमीना अलल हक, मेरी उम्मत में से एक जमात बराबर कायम रहेगी, हत्ता याती अमरुल्लाह, क़ियामत तक जो हक पर कायम रहेगी एक जमात ऐसी रहेगी। और इमाम बुखारी फरमाते कि वहुम अहलुल इल्म, ये अहले इल्म की जमात है, उलमा की जमात है। अब ये उलमा की जमात हक पर क्यों कायम रहेगी? इसलिए हक पर कायम रहेगी ताकि बंदे हक पर चल सकें। तो अल्लाह अहले हक की जमात बाकी रखेंगे ताकि बंदे हक पर चल सकें। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हक की जमात अल्लाह ने बाकी रखी ताकि बंदे हक पर चल सकें और बंदों को ये पता ही ना चले कि वो हक वाली जमात कहां है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब हक पर चलाने के लिए अल्लाह ने ये अहले हक की जमात बाकी रखने का वादा किया है कयामत तक, तो अल्लाह ताला हर एक के दिल दिमाग में ये सलाहियत पैदा करेगा। और जैसे मिकनातीस मैग्नेट का असर होता है कि मेटल को मैग्नेट के सामने रख दो तो मेटल फौरन पहचान लेता है कि ये मैग्नेट है इसलिए कि वो खींच जाता है, तो अल्लाह जल्ला जलालहू आम मनवालहू ने मोमिनीन जिनके दिलों में ईमान है اور اہل حق علماء کے درمیان ایک میگنیٹک کا اثر رکھا ہے, دل فوراً گواہی دے دیتا ہے کہ اہل حق میں سے ہے, فوراً گواہی دے دیتا ہے. لیکن اگر ہم اہل حق کے پاس نہیں جاتے, ان کے پاس ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود چاہتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ کے لیے میرے بھائیو, اہل حق کو ڈھونڈو, جن پر آپ کو اعتماد ہے ان سے پوچھو کہ میں کوئی اچھا عالم ڈھونڈ رہا ہوں, کوئی اچھا شیخ ڈھونڈ رہا ہوں, آپ مجھے میری رہنمائی کریں, اور وہ جس طرف رہنمائی کرے اس کو وہاں جاؤ آپ. اور ایسے علماء کی صحبتوں میں بیٹھو, ہفتے میں 15 منٹ بیٹھو, 20 منٹ بیٹھو, ان کی بات آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے, صرف ان کی صحبت آپ کے لیے کافی ہے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ ہم خود رائی کے زمانے کی طرف جا رہے ہیں, ہر شخص سیلف اپینیٹڈ ہے دین کے معاملے میں بھی, اور یہ رہے گا, یہ رہے گا. ہم لوگ انگلینڈ میں آ گئے, اور انگلینڈ میں آ کر کے افریقہ کا ہم موسم اور ویدر تلاش کرے تو وہ تو نہیں ملے گا. تو دجال کے دور میں ہم آ گئے اور ہم وہ تفویض والا ماحول ڈھونڈے, وہ نہیں ملے گا. اب اس ماحول میں ہم نہیں ہیں, ہم وہاں سے بہت دور آ گئے ہیں, یہاں آ گئے ہیں, یہاں آ گئے ہیں فتنوں کے دور میں. ہم دجال کے قریب ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اتنے قریب نہیں جتنے دجال کے قریب ہیں ہم, اس لیے اس کے اثرات پوری دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں. دجل کس کو کہتے ہیں؟ دجل کہتے ہیں دھوکے کو, دھوکا. تو دجال دھوکا دینے والا. اور دجل کیسے دھوکے کو کہتے ہیں؟ دجل ایسے دھوکے کو کہتے ہیں کہ جس میں دھوکا دینے والا دھوکا دے رہا ہے مگر دھوکا کھانے والا اسے دھوکا نہیں سمجھتا. اب آج کل دیکھیے کہ سوشل میڈیا ہے, اس کے نفع سے زیادہ نقصانات ہیں, مگر کوئی بھی یہ نہیں سمجھ رہا ہے, کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں نقصانات ہیں. دجال آئے گا تو یہی کرے گا, وہ ایسے دھوکے دے گا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ دھوکا دے رہا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کیا دھوکا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور اس طرح سے دعویٰ کرے گا کہ لوگ آ جائیں گے اس کے فریب میں. یہ اپینین کا دور ہے, یہ اس اپینین کے دور میں, اس اپینین کے دور میں بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنا دل دماغ جو ہے, اپنا دل دماغ وہ نبوی تعلیمات سے منور کر دے, تاکہ وہ جو وہاں کا ماحول ہے وہ اندر آ جائے نبوی تعلیمات سے. اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں ایسے علماء اور ایسے مشائخ سے تعلق رکھنا پڑے گا جن کی یہ کیفیت ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو. اس لیے کہ اگر عقل سے کام لیا تو ہلاکت. جیسے میں نے یہاں عرض کیا کہ معتزلہ کو معلوم تھا جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انصاف کے لیے ہم سکیلز کو رکھیں گے, تب آپ کو بھی سوال پیدا ہوگا کہ پھر معتزلہ مانتے کیوں نہیں. قرآن کہتا ہے کہ والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن وزن ہوگا, پھر معتزلہ مانتے کیوں نہیں؟ جب قرآن کہتا ہے, حدیثیں بھی کہتی ہیں, متعدد احادیث ہیں, پھر مانتے کیوں نہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کے ساتھ حدیث بھی لے آئے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, میزان میں بھاری ہیں, میزان میں بھاری, سکیل میں بھاری. دیکھو حدیث بھی کہتی ہے کہ سکیل میں وزن کیا جائے گا, پھر وہ مانتے کیوں نہیں؟ مرجیہ, معتزلہ, خوارج, کرامیہ, یہ جتنے بھی فرقے ہیں, اور ہمارے زمانے کے بھی بہت سارے فرقے ہیں, قرآن اور حدیث کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف اس لیے جانا پڑتا ہے ان کو کہ یہ لوگ عقل سے سوچتے ہیں, اور عقل سے سوچ کر پہلے ایک نظریہ اور ایک آئیڈیولوجی قائم کر لیتے ہیں. عقل سے سوچتے ہیں اور عقل سے پہلی اس آیت پر نہیں سوچتے, ایسے ہی اپنی عقل سے بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں اور سوچ کر کے ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں. جیسے معتزلہ, معتزلہ نے سوچ کر کے کیا نظریہ قائم کیا؟ معتزلہ نے یہ کہا کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اعراض ہیں, ہمارے اعمال اعراض ہیں. یعنی اعمال ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ پکڑ سکیں, جسے آپ کسی جگہ محفوظ کر سکیں. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ میرا ماسک ہے, آپ لے لیجئے اور حفاظت سے رکھیے اور جلسے کے بعد مجھے دے دینا, تو دیکھو سب کو نظر آ رہا ہے, میرے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں جائے گا, جلسے کے بعد یہ مجھے دیں گے. لیکن میں اگر ان کو یہ کہوں کہ میری ظہر کی چار رکعت جو میں نے فرض پڑھی ہے اسے آپ محفوظ رکھیے اور جلسے کے بعد مجھے دے دینا, کہاں ہے وہ ظہر کی چار رکعت کہاں ہے؟ آپ اپنے بچے سے پوچھے کہ بیٹا تم نے ظہر کی نماز پڑھ لی؟ وہ کہتے کہ جی ہاں پڑھ لی ابا. تو آپ کہے کہ دکھاؤ کہاں ہے وہ, پڑھ لی تو ہے کہاں؟ عرض اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا, عرض اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ میں نہیں آتا, عرض اس کو کہتے ہیں جو سمیل نہیں ہو سکتا, عرض اس کو کہتے ہیں جو ٹیس نہیں ہوتا, فیل نہیں ہوتا. تو جو انسان کے ہاتھ میں گرفت میں جو چیز نہ آئے اسے عرض کہتے ہیں, اور جو ہاتھ میں گرفت میں آئے اسے جوہر کہتے ہیں. تو یہ ٹیشو کا باکس ہے, یہ جوہر ہے. یہ ماسک ہے, یہ جوہر ہے. یہ ٹپائی ہے, یہ جوہر ہے. یہ کرتا جو ہے, یہ جوہر ہے. جوہر, جوہر جو گرفت میں آئے, اور عرض جو گرفت میں نہ آئے. انہوں نے غور کیا, کیا غور کیا؟ کہ اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے. کیسے تولے جائیں گے؟ کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو جوہر ہے, اعمال تو عرض ہے, کیسے تولے جائیں گے؟ بس عقل سے کام لیا انہوں نے, اور عقل سے کام لے کر کے انہوں نے پہلے یہ طے کیا کہ اعمال نہیں تولے جا سکتے, اعمال کین ناٹ بی ویڈ. عقل منع کر دیا, اعمال کو نہیں تولا جا سکتا. کیوں نہیں تولا جا سکتا؟ اس لیے کہ اس کی باڈی نہیں ہے, فزیکل فارم اس کا نہیں ہے, فزیکلی دے ڈونٹ ایگزسٹ. اللہ اکبر, رکو کر لیا, سب کو نظر آ رہا ہے کہ رکو ہے, مگر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو رکو کہاں ہے؟ چلا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جب تک میں بول رہا ہوں سنائی دے رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, بولنے سے فارغ ہو گیا, گم ہو گیا, کہاں ہے وہ؟ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اعمال کا, اللہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا, مگر کیسے وزن ہوگا؟ اعمال کا تو وجود ہی نہیں ہے. تو جو چیز عقل میں نہیں آئی اس کو انہوں نے پہلے آئیڈیولوجی بنایا کہ اعمال تولے نہیں جا سکتے, اعمال وہی نہیں ہو سکتے, اس لیے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. بیکوز اعمال کین ناٹ بی ویڈ, سو اعمال ول ناٹ بی ویڈ. How can they be weighed when they cannot be weighed? پہلے نظریہ قائم کر لیا, اور نظریہ کس بنیاد پہ قائم کیا؟ عقل کی وجہ سے. عقل استعمال کر کے ایک آئیڈیولوجی قائم کر لی, اور آئیڈیولوجی قائم کر کے اس کو بیسس بنا لیا, اور اس کو بیسس بنا کر کے پھر قرآن اور حدیث کو دیکھا. اب اس کو بنیاد بنایا, بیسس بنایا, اور قرآن اور حدیث جو جو آتی گئی تو اس بیسس کو سامنے رکھ کر کے اس کی تشریح کر دی گئی. یہ ہے عقل پرستوں اور اہل باطل اور باطل فرقوں کا طریقہ, کہ وہ پہلے آئیڈیولوجی اور نظریہ قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن اور حدیث کو اس کے مطابق, اس کی توجیہ کر کے اس کے مطابق اس کو چلاتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بھائی عمل تو تولے نہیں جا سکتے, تولے نہیں جا سکتے تو قیامت کے دن عمل تولے نہیں جائیں گے, تولے نہیں جائیں گے تو میزان نہیں ہوگا, میزان نہیں ہوگا لہذا کچھ نہیں ہوگا, میزان بھی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. تو پھر یہاں کیا ہے؟ وَنَضَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم میزان قائم کر کے اعمال کو تولیں گے. دنیا میں ایک دکاندار جب انصاف کرنا چاہتا ہے تو آپ 10 پاؤنڈ دیتے ہیں تو 10 پاؤنڈ کے بدلے میں 10 کلو چاول انصاف کے ساتھ دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ترازو کو یوز کرتا ہے, ترازو سے انصاف ہو سکتا ہے. اسی لیے کورٹوں کے باہر بھی وہ ترازو ہوتا ہے کہ یہ انصاف کی جگہ ہے. تو کہیں یہ ترازو سے ترازو مراد نہیں ہے, اسکیل مراد نہیں ہے, مراد انصاف ہے. تو اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن میزان کو قائم کریں گے, اس کا مطلب یہ کہ انصاف کریں گے. وہاں کوئی میزان ویزن نہیں ہوگا, کچھ وزن وزن نہیں ہوگا. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. پہلے عقل سے سوچو, عقل سے سوچ کر ایک اپنی آئیڈیولوجی بناؤ, اور آئیڈیولوجی بنا لینے کے بعد قرآن اور حدیث جہاں سے آئے اس کی تعویل کرو, اس کی ایسی تشریح کرو جو اپنی آئیڈیولوجی کے مطابق ہو جائے. اور اہل سنت والجماعت, اہل حق کا طریقہ کیا ہے, ان کے لیے بیسس کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. تو وہ پہلے, سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول کو دیکھتے ہیں. کتاب اللہ کو دیکھا تو پتا چلا کہ قیامت کے دن وزن, قیامت کے دن سکیل بھی ہوں گے, سکیل کو اللہ تعالی رکھیں گے اور اس میں اعمال کا وزن کریں گے. یہ بیسز ہو گئی. اب یہ بیسز ہو گئی تو عقل میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کیسے وزن کریں گے, اللہ کیسے وزن کریں گے, اللہ عرش کو کیسے وزن کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وزن کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ وزن کریں گے. یہ اہل حق کا طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے, حدیثیں کہتی ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کریں گے, اور اعمال کا وزن کرنے کے لیے سکیل کو نصب کریں گے. مگر اعمال تو عرض ہے, وہ کہاں ہے اعمال, کیسے رکھیں گے آپ, کیسے وزن کریں گے؟ تو کہ وہ ہم نہیں دیکھتے, اللہ نے کہہ دیا ہے اس لیے اللہ تعالی شانہ وزن کریں گے. یہ اہل حق نے اپنا نظریہ قائم کیا. اور پھر جو ہے, پھر حدیثوں کو سامنے رکھ کر مختلف باتیں بتلائی کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ عمل کرنے والے کو تولیں گے. تو میں جتنے اچھے اعمال کروں گا اتنا میرا اچھائی میں ویلیو بڑھے گا, اور میں جتنے برے اعمال کروں گا اتنا میرا برائی میں ویلیو بڑھے گا. تو جب میرا وزن ہوگا تو وہ سکیل بتا دے گا کہ اچھائی کتنی ہے, برائی کتنی ہے. احادیث سے یہ پتا چلا کہ بعضوں کو تو خود وزن کیا جائے گا, بعضوں کے نام اعمال کا وزن ہوگا, نام اعمال. تو میری جو بک آف ڈیڈز ہے اس میں جس میں اچھائی لکھی ہوئی ہے وہ ایک طرف, اور برائی لکھی ہوئی ہے وہ ایک طرف, اس کا وزن ہوگا. اور بعض حضرات نے اس دور میں بھی جب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہی کہا کہ نہیں اعمال کا وزن ہوگا, اعمال کا وزن ہوگا, اصل تو اعمال کا وزن ہوگا. اعمال کا وزن ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کہتے جیسے اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے. جو اللہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے, جو اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسماعیل کو چھری سے بچا سکتا ہے, جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, جو اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سمندر میں راستہ پیدا کر سکتا ہے, کیا وہ خدا ہمارے ان اعمال کو جو نظر نہیں آتے نہیں تول سکتا؟ اس کا سکیل الگ ہوگا, اعمال کو تولنے کا سکیل الگ ہوگا. بڑی بڑی لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو بھی تولا جاتا ہے ٹنوں کے حساب سے, اس کا سکیل الگ ہوتا ہے, ہے نا. چاول لینے کے لیے جاتے ہیں اس کا سکیل الگ ہوتا ہے, اور سونار کے پاس سونا لینے کے لیے جاتے ہیں اس کا سکیل الگ ہوتا ہے. تو دنیا میں جب الگ الگ چیزوں کے الگ الگ سکیل ہے تو اعمال کا اللہ بھی سکیل بنائے گا قیامت کے دن. اور اب ہمارے زمانے میں تو کوئی اسکال ہی باقی نہیں رہا, ہمارے زمانے میں اب اسکال باقی نہیں رہا. دیکھو ان کی عقل میں بات نہیں ہے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اعمال کو تولا نہیں جا سکتا لہذا تولے نہیں جائیں گے, تولے نہیں جائیں گے اس لیے قیامت کے دن سکیل بھی نہیں ہوگا. اور اہل حق نے کیا کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے اس لیے اعمال تولے جائیں گے, اور اللہ فرماتے ہیں کہ میزان میں تولے جائیں گے اس لیے اس کے لیے سکیل بھی ہوگا. اب کیسا ہوگا اور اس میں عمل کو کیسے اللہ رکھیں گے وہ اللہ جانتا ہے, یہ اہل حق نے کہا. اور جیسا جیسا زمانہ گزرتا چلا گیا اہل حق کی تائید ہوئی اور عقل پرستوں کا بتلان ثابت ہو گیا, دنیا ہی میں آخرت تک انتظار بھی نہ کرنا پڑا. اس سے کہ اب دنیا میں عرض کو کا وزن کیا جاتا ہے, عرض کا وزن کیا جاتا ہے. یہ آکسیجن جو ہے آکسیجن یہ آکسیجن عرض ہے, وہ کسی اسکیل میں نہیں آ سکتا, نہ پکڑا جا سکتا ہے. آکسیجن فیل نہیں ہو سکتا, آکسیجن سمیل نہیں ہو سکتا, آکسیجن ٹیسٹ نہیں ہو سکتا, آکسیجن سنائی نہیں دیتا, آکسیجن نظر نہیں آتا, عرض ہے, جوہر نہیں ہے. لیکن پھر بھی اب ایسے اسکیل آ گئے کہ یہاں یوں کر کے رکھ دیا کہ پتا چل جاتا ہے کہ کتنا آکسیجن ہے. یہ اسکیل ہی تو ہے, بخار ہوتا ہے, بخار تو بخار ہاتھ میں نہیں آتا کہ اس کے کسی اسکیل میں رکھے, تھرمومیٹر رکھتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ اتنا بخار ہے. اس کمرے میں کتنی گرمی ہے, گرمی کہاں ہے بھائی, گرمی کو پکڑو, کتنی گرمی ہے, کتنی سردی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہ آج -5 سردی ہے, آج اتنی ڈگری گرمی ہے, 35 گرمی ہے. اسکیل ہی تو ہے سارے. اسکیل کس کو کہتے ہیں؟ ناپنے کے آلات, وہ ٹولز جس کے ذریعے کسی چیز کی مقدار اور کوانٹیٹی معلوم کی جائے. تو انسان اگر ایسا آلہ بنا سکتا ہے جس سے عرض کو تولا اور ناپا جا سکتا ہے تو خالق کائنات کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ میرے بھائیو بات بہت ہی اہم ہے. دو باتیں بہت اہم. نمبر ایک, اہل حق علماء کو ڈھونڈو اور اہل حق علماء سے اپنا تعلق پیدا کرو اور تعلق باقی رکھو موت تک. اور صرف خود مت جاؤ, اپنی اولاد اور اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کا بھی یہ ذہن بناؤ کہ ہمیں اہل حق علماء سے وابستہ رہنا ہے. اگر آپ ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں, دین کی سلامتی چاہتے ہیں, علماء سے دور بھاگنے سے ایمان کی سلامتی نہیں ہو سکتی. علماء کو حقیر مت جانو, علماء کو حکارت سے مت دیکھو. ہم لوگ جو ہیں مرسیڈیز میں بیٹھتے ہیں اور عالم کے پاس مرسیڈیز نہیں تو وہ حقیر ہو گیا. ہم ڈیٹیچڈ اور سیمی ڈیٹیچڈ گھر میں رہتے ہیں بڑے بڑے گارڈن والے کے ساتھ, اور وہ مولوی بیچارہ ٹیرس ہاؤس میں رہتا ہے تو وہ حقیر ہو گیا. اگر آپ صرف پیسوں کی بنیاد پر موازنہ کر رہے ہیں تو آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے. علماء کے سینے میں صرف ایک سورہ بقرہ جو ہے نا, سورہ بقرہ, وہ پوری دنیا کی دولت اس کے سامنے ہیج ہے. ایک سورہ بقرہ ہے ان کے دلوں میں, اس کے مقابلے میں پوری دنیا ہیج. اور ہم چونکہ دنیا کے کتے ہیں اس وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علماء جو ہے ہمیں بہت ہی رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے, میرے پاس کچھ نہیں. ارے میرے بھائی, وہ تیرے اوپر ترس کھاتا ہے, اس لیے کہ جیسے تو اسے غریب سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا ہے, عالم خود کو مالدار سمجھ کر تجھے غریب سمجھ رہا ہے. جس کے پاس اللہ کا کلام ہو, جس کے پاس اللہ کے نبی کی حدیثیں ہوں, وہ تجھے دیکھ کر کے کیوں رش کرے گا؟ آپ اس غلط فہمی سے نکلیے. اہل علم بھی اگر تمہاری طرح پیسے بنانا چاہتے ہیں تو وہ آج امامت چھوڑ کر کے دوسری طرف جا سکتے ہیں, مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے کام کر سکتے ہیں. یہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے, انہوں نے اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ کی طرف سے نہیں مل سکتی. وہ ہفت اقلیم کی سلطنت کو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہے, اس نعمت کے لیے, اس نعمت کے لیے. اس میں پڑھنے پڑھانے میں جو لذت آتی ہے, قرآن مجید کی تلاوت میں جو لذت آتی ہے, قرآن مجید کے علوم کو بیان کرنے میں جو لذت آتی ہے, احادیث شریفہ کے علوم کو بیان کرنے میں جو لذت آتی ہے, آپ نے علماء کرام کی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے اور آپ نے علماء حقہ کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہے. आप ऐसा समझना बंद कर दीजिए कि उलमा अगर हमें देखते होंगे तो उनको अपनी जिंदगी पर बहुत तरस आता होगा कि हमारे पास कुछ नहीं है। उलमा के पास जो थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहा है कि बहुत थोड़ा बहुत है, वो तो ऐसा समझते हैं कि हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है हमारे पास, हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है हमारे पास। वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए उसवा बनाते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को मकसद नहीं बनाया, दीन को मकसद बनाया। उलमा न शोहरत के भूखे हैं, न उलमा माल के भूखे हैं। इसलिए जहन से ख्याल निकाल दो मेरे भाइयों। हां, इक्का दुक्का कोई ऐसा होगा दुनियादार जो उलमा की सफों में घुसा हुआ होगा, हर जमात के अंदर फेक लोग घुसे हुए होते हैं। आप उलमाए हक्का को देखो, करीब से उनको देखो कि उनकी जिंदगियां कैसी हैं। उलमाए किराम की और अहले इल्म की और अहले हक शुयूख की तो अलामत ही ये बयान की गई है कि उनकी अलामत ये होती है कि अज़्ज़ाहिदु फिद दुनिया व रागिबु फिल आखिरा, दुनिया से बेरगबती उसे होती है और आखिरत की रगबत होती है। ये अलामत है उलमा की। और अगर यहां कोई मां बाप कोई बैठे हुए हो, जो इन बच्चों के मां बाप बैठे हुए हैं और उनके जहनों में अगर ऐसा हो कि अब मैं मेरे बेटे की तरक्की देखना चाहता हूं, और तरक्की का मतलब यह है कि मेरा बेटा बहुत माल वाला भी हो जाएगा और मेरा बेटा बहुत फेमस ही हो जाएगा, तो आपने अब तक समझा ही नहीं है कि आपने अपने बेटे को क्यों पढ़ाया है। हमारी इस लाइन के अंदर फेम सक्सेस नहीं है, हमारी इस लाइन के अंदर माल सक्सेस नहीं है, हमारी इस लाइन के अंदर सक्सेस ये है कि पढ़ने वाला अल्लाह का वली बन जाए और दूसरों को अल्लाह का वली बनाने वाला बने। चाहे वो भूखा रहता हो, चाहे वो प्यासा रहता हो, चाहे वो बदन पर फटे पुराने कपड़े पहनता हो, चाहे वो रोजाना दाल रोटी खाता हो, आपने उलमा किराम की तारीख नहीं पढ़ी है, आपने उलमा के अहवाल नहीं पढ़े हैं, उनके नजदीक ये चीजें कोई हैसियत नहीं रखती। ये बकदरे जरूरत है, खाना इंसान के लिए जरूरी है, पीना इंसान के लिए जरूरी है, बस जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरत है उतना मिल जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अहले इल्म के पास बैठो, और ये जो हर किसी की बात ना, बिल्कुल नहीं, अहले हक उलमा की बातें सुनो। सोशल मीडिया के ऊपर भी अहले हक उलमा की बातें पढ़ो, अहले हक उलमा की बातें सुनो। और मालूम नहीं है आपको कि अहले हक है या अहले बातिल, छोड़ दो उसको, चाहे वो अहले हक में से हो, बाद में पता चले उस वक्त। अहले हक जरूरी है कि अहले हक उलमा में से हो, और उनकी बातें सुनो, उनकी किताबें पढ़ो, और हफ्ते में एक मरतबा 15-20 मिनट जरूर बैठा करो उनके पास, तो इंशाल्लाह इस बुरे दौर में भी आपके अंदर सेल्फ ओपिनियन के बजाय अल्लाह की बातों को मानने का एक सलीका पैदा होगा, सलीका पैदा होगा आपको। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस आखिरी बाब से जो है रद्द कर रहे हैं मोतजिला के ऊपर, और अहले सुन्नत वल जमात जो अहले हक हैं उनकी ताईद कर रहे हैं, और इसके लिए कुरान मजीद की आयत लाई, वनज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामा, हम मवाज़ीन को रखेंगे इंसाफ के लिए क़ियामत के दिन। वन आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, बनु आदम के आमाल और बनु आदम के अकवाल का वजन होगा क़ियामत के दिन, वजन होगा। ये इमाम बुखारी कह रहे हैं। और किताब तौहीद में आप हजरत ने यह देखा कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हर तर्जमतुल बाब में कुरान मजीद की आयत लाए हैं। जितनी कुरान मजीद की आयत किताब तफसीर में है और किताब तौहीद में है, इतनी किसी जगह पर नहीं है। किताब तफसीर में तो लानी ही थी, तो किताब तफसीर को मुस्तस्ना करके अगर हम देखें तो जितनी कुरान मजीद की आयत इसमें है उतनी कहीं नहीं। हर तर्जमतुल बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद की आयत लाए, और वजह उसकी क्या है? वजह उसकी यह है कि मसाइले कलामिया बयान कर रहे हैं, और मसाइले कलामिया को साबित करने के लिए नस्से कती की जरूरत है, और हदीस खबर वाहिद है, तो खबर वाहिद से इल्मे कलाम का मसला साबित नहीं हो सकता, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ خبر واحد لاتے ہیں اور ساتھ میں باطل لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ایسا مت سمجھو کہ ہمارے پاس نص قطعی نہیں ہے, نص قطعی بھی ہے. تو قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں اور پھر ہر آیت کے نیچے کبھی ایک حدیث, کبھی دو حدیثیں, کبھی تین حدیثیں, کبھی متعدد حدیثیں اور بہت ساری حدیثیں لے آئے. تو کتاب التوحید شروع سے لے کر اخیر تک, شروع سے لے کر اخیر تک ہر ہر حدیث میں وہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے, وہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے, وہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے, وہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. ایک ہی قسم کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے علم کلام کا, جس میں اکثر ابواب کے اندر جو ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب حق تعالی شانہ کی صفت کلام کو بیان کر رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں. تو تواتر کی ایک قسم یہ ہے کہ بہت ساری اخبار احاد ہوں جس میں مشترک طور پر وہ چیز الگ الگ طریقے سے مذکور ہو, تو یہ بہت ساری خبریں واحد مل کر کے وہ بھی متواتر ہو جاتی ہے. تو قدر مشترک کے طور پر یہ روایات بھی متواتر ہو جاتی ہیں اور ترجمۃ الباب میں یہ قرآن مجید کی آیت بھی لاتے ہیں. تو بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک نظریہ ثابت کیا. اس کے بعد جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ذہن القسط سے چلا گیا القسطاس کی طرف, تو اس کی اب تشریح شروع کر دی اور پھر القسط پر آئے اور پھر مقصد. یہ تشریحات جو ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اپنی ایک عادت ہے اور اس تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے, کافی وقت گزر گیا ہے. اس کے بعد جو ہے اب حدیث پر آئیے. وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان, دو جملے ایسے ہیں. کلمتان, یہ کلمتان صفت ہے, کلمتان موصوف ہے اور آگے جو ہے اس کی تین صفتیں بیان کی گئی ہیں, حبیبتان علی الرحمن, خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان. اور یہ جو تین صفتیں ہیں ان تینوں میں فعیل ان کا صیغہ آیا ہے, حبیبتان, خفیفتان اور ثقیلتان. اس میں فعیل جو ہے, فعیل یہ کبھی بمعنی مفعول آتا ہے اور کبھی بمعنی فاعل آتا ہے. تو پہلا فعیل جو ہے یہ بمعنی مفعول ہے اور دوسرے دو فعیل ہیں یہ بمعنی فاعل ہیں. تو کلمتان حبیبتان, کلمتان محبوبتان, کلمتان محبوبتان. تو دو کلمے ہیں, وہ کیسے ہیں؟ پہلی صفت دو ایسے کلمے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بھاری ہیں. تو یہ صفت موصوف, موصوف اور اس کی تین صفتیں, صفت موصوف مل کر یہ خبر مقدم ہے. اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. تو اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ ایسے دو کلمے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں, زبان پر خفیف ہیں اور میزان میں ثقیل ہیں. یعنی پہلے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم آنا چاہیے تھا اور پھر کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان آنا چاہیے تھا. جسے زید قائم آتا ہے, قائم زید نہیں آتا, پہلے مبتدا آتی ہے پھر خبر. لیکن جب خبر کو مقدم کیا جاتا ہے تو یہ مخاطب میں تشویق کو پیدا کرنے کے لیے اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ مخاطب کے دل دماغ میں رچانے اور بسانے کے لیے خبر کو مقدم کیا جاتا ہے. اگر ایسا کہتے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ہی خیال میں بیٹھا ہوا ہے تو اتنا ہی سن لیتا کہ میزان میں بڑے بھاری ہیں, وہ یوں کر کے آنکھ کھولتا اس وقت تک میں सब कुछ गुजर चुका होता, भाई मीजान में बहुत भारी है, वो क्या है, वो चला गया, या वो इतना ही सुन लेता कि जुबान पर बड़े हल्के हैं मगर मीजान में बहुत भारी है, या हो सकता है कि इतना ही सुन लेता कि रहमान ताला को बहुत महबूब है, जुबान पर हल्के और मीजान में बहुत भारी है, वो शुरू का हिस्सा छूट जाता उसका। तो ये उसलूब है, बेहतरीन मुअल्लिम जो है वो अपने मुतालिमीन की साइकोलॉजी को समझता है, और मुतालिमीन की साइकोलॉजी को समझकर ये भी समझता है कि इस वक्त मैं जो बयान कर रहा हूं वो क्या है, कितना अहम है, और इसको उनके जहनों में बिठाने का तरीका किया है। इसलिए सबसे पहले ये कहा कि कलिमतान है, दो कलिमे, दो कलिमे, हबीबतान इलर रहमान, रहमान ताला को महबूब है, तो दिल में एक शौक पैदा हुआ कि ये दो कलिमे रहमान ताला को महबूब क्या है, खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर हल्के, अरे भाई जुबान पर भी हल्के, रहमान ताला को महबूब और जुबान पर है क्या ये, और शौक पैदा हुआ, सकीलतान फिल मीजान, और मीजान में बहुत भारी, अब जो है दिल दिमाग पूरा तैयार कि ये चीज क्या है कि रहमान ताला को बहुत महबूब, जुबान पर बहुत हल्के हल्की और मीजान में बहुत भारी है क्या चीज। अब कहा आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अलअजीम, तो पहले ही से मुखातब तैयार था, उसने दिल दिमाग में इसको उतार लिया। कलीमा वर्ड को कहते हैं, एक लफ्ज को कहते हैं कलीमा, अल कलीमा तो लफ्जुन वजिया लिमान मुफरदिन, लेकिन अरबी जुबान में कलीमा जो है कलीमा ये कलाम के माने में भी आता है, जैसे हम कहते हैं कलीमा ए तैयबा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पूरे जुमले को हम कलीमा ए तैयबा कहते हैं। अलम तर कैफ दरब अल्लाह मसलन कलिमतन तैयबतन कशजरतिन तैयबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा, तो कलीमा, तो यहां कलीमा जो है बेमाना कलाम है। तो दो जुमले, दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जो रहमान ताला को महबूब हैं, जुबान पर हल्के हैं और मीजान में भारी हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अलअज़ीम, ये कलीमे रहमान ताला को महबूब। महबूब इसलिए हैं ये दोनों कलीमे कि इनमें, इन दोनों कलीमों में हत्ताल शानहू के की उलूहियत के मकामात हैं। उलूहियत के चार मकाम हैं, मकाम तंजीह, मकाम तनवीह, और मकाम तमजीद, और मकाम तौहीद। तो ये कलिमा जो है हक ताला शानहू की उलूहियत के चारों मकाम अपने अंदर लिए हुए हैं, इसलिए रहमान ताला को बहुत महबूब है, रहमान ताला को बहुत महबूब। और रहमान ताला को महबूब है तो जहन में ये ख्याल आ सकता था कि एक ऐसी चीज जो रहमान ताला को बहुत महबूब है तो कुछ डिफिकल्ट होगी, कुछ मुश्किल होगी, तो ही तो अल्लाह को महबूब है। इसलिए कि अल अताया अला कदरिल बलाया, कि इंसान जितनी ज्यादा कुर्बानी देता है किसी अमल को करने में तो उतना ही ज्यादा उसको अजर सवाब मिलता है। तो जब रहमान को महबूब है तो इसका मतलब है कि बहुत मुश्किल होगा, तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, खफीफतान अल लिसान, जुबान पर बहुत हल्के फुलके हैं। अरबी जुबान में हरूफ शिद्दत हैं, तो हरूफ शिद्दत में से इसमें सिर्फ हरफ बा है, सुबहान अल्लाह व बे हमदही सुबहान अल्लाह लदी, तो हरूफ शिद्दत में से सिर्फ एक हरफ है। इसी तरह जो है अरबी जुबान में हरूफ इस्तेला है, तो हरूफ शिद्दत भी मुश्किल हैं और हरूफ इस्तेला भी मुश्किल हैं। तो हरूफ शिद्दत में से सिर्फ एक हरफ, दो जुमलों में सिर्फ एक हर्फ, हरूफ इस्तेला में से सिर्फ एक हर्फ, ता वा सुबहान अल्लाह अज़ीम, ये वा जो है ये हरूफ इस्तेला में से है। फिर जो है आमतौर पर गैर मुनसरिफ जो है वो मुनसरिफ से ज्यादा सकील समझा जाता है, तो पूरे दो जुमलों में गैर मुनसरिफ लफ्ज एक भी नहीं है। इसी तरह अफआल जो है वो उमूमन अस्मा से ज्यादा सकील समझे जाते हैं, तो पूरे दो जुमले में एक भी फेल नहीं है। इसी तरह लफ्ज सा और लफ्ज शीन इनको भी सकील समझा जाता है, तो लफ्ज सा और लफ्ज शीन इनमें से एक भी नहीं है। तो ये जो हल्के फुलके हैं ये दूसरी जुबानों के एतबार से हल्के फुल्के नहीं है, खुद अरबी जुबान के एतबार से भी ये बहुत हल्के फुल्के हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। तो रहमान ताला को महबूब हैं जुबान पर हल्के फुल्के, तो जुबान पर अगर हल्के फुल्के हैं तो फिर सवाब कम मिलेगा। कहा कि ना सकीलता ने फिर मीजान, नहीं मीजान में बड़े भारी हैं। वो क्या है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। मेरे भाइयों, जो कले में रहमान ताला को महबूब होते हैं उनकी कदर व कीमत कितनी होनी चाहिए हमारे दिलों में। और फिर ये के हल्के फुल्के हैं और मीजान में बहुत भारी हैं, तो उसका हमें कितना एहतिमाम करना चाहिए। तो आज हर शख्स ये तय कर ले कि इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम, इसको कम से कम हम 100 मरतबा रोजाना पढ़ेंगे, कम से कम हम 100 मरतबा पढ़ेंगे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। हम रोजाना 100 मरतबा पढ़ेंगे। अल्लामा इब्ने रजब अलहम्बली रहिमहुल्लाह ताला ने जामिउल हिकम में इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि उनके अपने जो भी रोजाना के मामूलात थे, उन मामूलात से फारिग होने के बाद उनका जो फिर विर्द रहता था, होता है ना कि कुछ मामूलात हैं और उसके बाद किसी को आदत होती है कि दुरूद शरीफ बहुत पढ़ता है, किसी को आदत होती है कि इस्तिग़फ़ार बहुत पढ़ता है, तो उनका जो आम विर्द था वो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम था। और मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि अहब्बुल कलाम इलल्लाह, अल्लाह ताला शानहु को सबसे ज्यादा महबूब कलाम जो है वो ये है कि अन यक़ूलल अब्दु सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, कि बंदा कहे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अब ये सुभान अल्लाह व बिहम्दिही में जो सबसे पहला लफ्ज है सुभान अल्लाह, तो पहले जुमले में भी सुभान अल्लाह है और दूसरे जुमले में भी सुभान अल्लाह है, यहां भी सुभान अल्लाह वहां भी सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह जो है वो तंजीह के लिए है, और तंजीह का माना यह है कि बंदा जब ये कहता है कि सुभान अल्लाह, तो उसका माना यह होता है कि उसब्बिहुल्लाह ताला अनिन नकाइस कुल्लिहा, मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु तमाम नकाइस से पाक हैं। सुभान अल्लाह का ये माना है तंजीह, मैं ऐलान करता हूं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु तमाम नकाइस से पाक है। तो बंदा जब अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की पाकी का ऐलान करता है, और मुशरिकी ने मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हत्ताला शानहू के लिए अजीब अजीब नजरियात और आइडियोलॉजी को घर रहे थे, जिसके नतीजे में हत्ताला शानहू की शान पर उंगली उठती थी कि अगर अल्लाह ऐसा है तो ये उंगली उठती है, अल्लाह ऐसा है तो ये उंगली उठती है। तो बंदा कहता है कि उसब्बिहुल्लाह तआला अनिन नकाइस कुल्लिहा, मैं इन सब नकाइस से अल्लाह की पाकी बयान करता हूं। ये अल्लाह के बारे में जो तसव्वुर कायम कर लिया गया कि अल्लाह में ये भी है, अल्लाह में ये भी है, अल्लाह ऐसा भी है, अल्लाह ऐसा भी है, तो मैं ऐलान करता हूं कि अल्लाह ऐसा नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं, अल्लाह पाक है, अल्लाह इन तमाम नकाइस से पाक है जिनको ये लोग मंसूब कर रहे हैं। और चूंकि उस दौर में हत्ताला शानुओं के बारे में अजीब अजीब नुक्स वाली चीजें वो मंसूब कर रहे थे, इसीलिए उसको मुकर्रर दिया गया कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम, कि मैं दोबारा ऐलान करता हूं कि मेरा अल्लाह इन तमाम नकाइस से पाक है। तो बंदा जब अपने अल्लाह के लिए नकाइस से पाक होने का ऐलान करता है, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु उसे ऐसा ही बदला देते हैं और उसे गुनाहों से पाक कर देते हैं। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब किताबुद दावत में यह हदीस पढ़ चुके हैं कि मन काल सुभान अल्लाह व बिहम्दिही फी यौमिन मियत मर्रतिन, जो शख्स सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सिर्फ पहला टुकड़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा पढ़ता है तो हुत्तत खताया हो वो इनकान मिस्त जबद अलबहर, तो उसके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर हो तो भी सारे माफ कर दिए जाते हैं। इधर बंदा जो है وہ اللہ کی تمام نتائج سے پاکی کو بیان کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ حدیث جو ہے یہ حدیث غریب ہے, اور غریب اس لیے ہے کہ روایت کرنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متفرد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی متفرد ہیں, اور ان سے روایت کرنے میں امارت بن القعقاع متفرد ہیں رحمہ اللہ تعالی, اور ان سے روایت کرنے میں محمد بن فضیل رحمہ اللہ تعالی متفرد ہیں. تو یہ حدیث غریب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بالکل اخیر میں غریب حدیث لا کر کچھ اشارے کر رہے ہیں. ایک اشارہ تو یہ کیا کہ بھئی دیکھو آپ لوگ 6 سال تک غریب رہے. غریب کا کیا معنی؟ غریب الدیار, غریب مسافر کو کہتے ہیں, کہ آپ لوگ جو ہیں 6 سال تک مسافر رہے, اور 6 سال تک مسافر رہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدرسے میں رہے, تب جا کر آپ نے آج یہ دن دیکھا کہ ایک حد تک آپ کو علم حاصل ہو گئے, یعنی آپ طالب علم بن گئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد بھی طلب علم کے لیے مسافر بنتے رہنا, اپنے گھروں سے نکل کر ملک میں جو مختلف مشائخ ہیں مختلف علماء ہیں ان کے پاس جاتے رہنا, اپنے گھر سے نکل کر اپنی مقامی مسجد میں کوئی اچھا عالم ہو تو اس کے درس میں بیٹھتے رہنا, اور اگر دوسرے شہر میں بھی جانا پڑے تو وہاں بھی جانا, اور موقع مل جائے 2-3 ہفتوں کی چھٹیاں ہیں تو کسی بڑے بزرگ کے پاس باہر جانے کی ضرورت پڑے تو وہاں بھی جانا. تو امام بخاری یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ تم غریب بنے مسافر بنے تو اتنا علم حاصل ہوا ہے, اب اسے بڑھانا ہو تو یہ مسافرت تم کو اختیار کرنی پڑے گی. ایک تو یہ اشارہ کیا. دوسرا اشارہ یہ کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, بدل اسلام و غریباً و سیعود و غریبا. اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا, یعنی لوگ اسے عجیب نظر سے دیکھتے تھے. تو اسلام جب شروع ہوا مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ منورہ میں گیا تو اس وقت اکثریت غیر مسلموں کی تھی, اور مسلمان ایک نئی آئیڈیولوجی کے ساتھ بہت کم تھے, تو اجنبی نظر سے لوگ دیکھتے تھے. جیسے ایک مسافر کہیں جاتا ہے تو اسے لوگ اجنبی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اسلام ایک اجنبی تھا, اور پھر اسلام جو ہے اسے اللہ تعالی شانہ نے یہ اشاعت عطا فرمائی اور شیوع عطا فرمایا اور پوری دنیا میں غالب ہوا, اور پھر دھیرے 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 پہلے سب سے پہلے مسلمان جو ہے وہ نام کی مسلمان رہ جائیں گے. تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اسلام کی صحیح شکل ہوگی. تو اسلام کی صحیح شکل پر چلنے والے لوگ پھر دنیا میں اجنبی ہو جائیں گے, غیر مسلم بھی ان کو اجنبیت سے دیکھیں گے اور خود اپنے بھی اجنبیت سے دیکھیں گے کہ یہ بہت اولڈ فیشنڈ ہے, یہ بہت پرانا دین ہے, بہت بورنگ دین ہے, بہت ڈرائی دین ہے. تو یہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اسلام ایک زمانے میں غریب تھا اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ غریب ہو جائے گا. تو امام بخاری ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تم نے علم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے, اب اس پہ عمل کرنا ہے. اور یہ علماء اہل حق علماء اہل سنت والجماعت کی تعلیمات کی روشنی میں جو صحیح دین ہم تک پہنچا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے, دوسروں تک پہنچانا بھی ہے, چاہے لوگ ہمیں اجنبیت کی نظر سے دیکھتے رہیں. ان کی اجنبی نظر سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے طرز کو, ہمیں اپنے کلام کو, ہمیں اپنے دین کو, اپنی تعلیمات کو نہیں بدلنا ہے, اس پر مضبوطی کے ساتھ رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایسا رہے گا فَتُوبَى لِلْغُرَبَى, اس لیے کہ خوش نصیبی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے. تو یہ دوسرا اشارہ کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تیسرا اشارہ یہ کیا کہ لَيْسَ الْغَرِيبُ غَرِيبَ الشَّامِ وَالْيَمَنِ, لَيْسَ الْغَرِيبُ غَرِيبَ الشَّامِ وَالْيَمَنِ إِنَّ الْغَرِيبَ غَرِيبُ اللَّحْدِ وَالْكَفَنِ. اشارہ یہ کیا کہ بھائی دیکھو ایک دن آنے والا ہے جب اس دنیا سے آپ جائیں گے اور آخرت کے مسافر بن جائیں گے, قبر میں جا کر تنے تنہا پڑے رہیں گے, کفن میں لپیٹ دیا جائے گا, ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی. تو اس کو ذرا سامنے رکھنا, اور اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا, بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہے. یہ ایک اشارہ کر دیا. دوسرا ایک اشارہ یہ کیا کہ جو علماء حقہ ہیں جو وارثین انبیاء ہیں تو ان کو جو میراث ملتی ہے تو اس میراث میں تعریف ہی تعریف نہیں ملتی, اس میراث میں حلوے لڈو نہیں ملتے, اس میراث میں گالیاں کھانی پڑتی ہے, لوگوں کی کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے. تو اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب تم عالم بن کے جا رہے ہیں, دین کی خدمت کے لیے جب میدان میں قدم رکھیں گے چاہے جس لائن سے بھی ہو تو رشتے داروں کی بھی کڑوی کسیلی سننی پڑے گی, کبھی ماں باپ بھی الٹی سیدھی باتیں کریں گے اس لیے کہ سمجھ میں ان کو نہیں آئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ بستی والے بھی الٹا سیدھا کہیں گے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. اشارہ کیا ان آیات کی طرف, ولقد نعلم انک یذیق صدرک بما یقولون, یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے کہ لوگ الٹی سیدھی باتیں جو آپ کے بارے میں کر رہے ہیں اس سے آپ کا دل بہت تنگ ہو رہا ہے, تو کیا کرنا ہے آپ کو, فسبح بحمد ربک, آپ کو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنی ہے, وقم من الساجدین, اور خوب نمازیں پڑھنی ہے, اللہ سے لو لگانا ہے. تو اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ بھی ایک ہتھیار دے دیا کہ مجھ سے یہ اللہ تعالی شانہ سے لو لگاؤ, اللہ تعالی شانہ سے تعلق رکھو, تو انشاءاللہ تمہارے سارے مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالی شانہ حل فرمائیں گے. اور یہ بالکل اخیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے, اس میں ایک اور بھی پیغام دے رہے ہیں, حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ کا قول حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنا, کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ وبحمدہ, تو سبحان اللہ جو ہے اس میں تو تنزیہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی ذات تمام نقائص سے پاک ہیں, اور وہ بھی حمد ہی جو ہے اس میں تنویح ہے کہ اللہ تعالی شانہ تمام کمالات سے متصف ہیں. تو جو ذات تمام عیوب سے پاک ہوں اور تمام کمالات سے متصف ہوں اس ذات کی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور سبحان اللہ العظیم, تو سبحان اللہ العظیم میں ذات تمام نقائص سے پاک ہیں اور بڑی عظمت والی ہے, تو بڑی عظمت والی سن کر کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. تو پہلے جملے میں جمال ہے اور دوسرے جملے میں جلال ہے, جمال سے محبت پیدا ہوتی ہے, جلال سے خوف پیدا ہوتا ہے, اور خوف اور محبت جب دونوں مل جاتے ہیں اسی کا نام خشیت ہے. تو الخوف مال محبہ اور المحبت مال خوف, اس کو خشیت کہتے ہیں. اور خشیت جو ہے خشیت یہ تمام اعمال اور تمام اخلاق کا دار و مدار ہے. اگر کسی کے دل میں خشیت آ جاتی ہے یعنی اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, اللہ کی محبت دل میں آ جائے خوف کے ساتھ, اور اللہ کا خوف آ جائے محبت کے ساتھ, اسی کو خشیت کہتے ہیں. اور جب خشیت آ جاتی ہے خشیت, تو ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, تو اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو اس میں آخر میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ بھئی خشیت کا اہتمام کرنا, خشیت کا اہتمام کرنا. اور اس حدیث کے اندر جو ہے حبیبتان الی الرحمن, اللہ تعالی شانہ کے نام رحمان سے شروع کیا جس میں رحمت ہے, اور حق تعالی شانہ کے نام العظیم پر ختم کیا جس میں عظمت ہے, تو رحمت سے امید پیدا ہوتی ہے اور عظمت سے خوف پیدا ہوتا ہے. تو اس میں اشارہ کر دیا کہ پوری زندگی خوف اور رجا کے ساتھ گزارنا, الایمان بین الخوف والرجا, ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان ہے. تو یہ ویخشون ربہ, یہ یرجون ربہ ویخافون عذابہ, اپنے پروردگار سے امید بھی رکھنی ہے اور اپنے پروردگار سے ڈرنا بھی ہے. اور اس لیے بھی اس کو آخر میں لائے کہ سبحان اللہ جو ہے اس میں مقام تنزیہ ہے, مقام تنزیہ کا معنی سبحان اللہ, اور وہ بھی حمد ہی جو ہے اس میں مقام تنویح ہے یعنی الحمدللہ, اور سبحان اللہ پھر مقرر لائے سبحان اللہ, اور العظیم جو ہے اس میں مقام تمجید ہے, اس کا معنی ایک اللہ اکبر. تو اس میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ جس ذات کی میں تسبیح کر رہا ہوں وہ تمام عیوب سے پاک ہیں, الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ جس ذات کی میں تحمید کر رہا ہوں وہ تمام محامد سے متصف ہے. اور العظیم کا معنی یہ ہے کہ جس ذات کی میں تمجید بیان کر رہا ہوں وہ سب سے بڑی ہے. تو ذات جب سب عیوب سے پاک اور تمام محامد اور کمالات سے متصف اور سب سے بڑی, تو دل پکار پکار کر کہتا ہے کہ یہ ذات تو لا الہ الا اللہ ہی ہو سکتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے اشارہ کر دیا مقام الوہیت کی طرف, اور مقام الوہیت ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر, تو گویا حسن خاتمہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اشارہ کیا کہ پوری زندگی یہ کتاب اللہ سنت رسول کو پکڑ کے رکھنا اور اسی کی خدمت کرتے رہنا, چاہے دال روٹی کھانی پڑے, اللہ تعالی شانہ تمہیں حسن خاتمہ نصیب کرے گا. اور آخری جو نقطہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ من جلس مجلسن, جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے, وکثر فیہ لغتہ, اور اس میں ادھر ادھر کی کچھ لا یعنی دنیا کی باتیں آ جاتی ہیں, کچھ نامناسب باتیں بھی آ جاتی ہیں, فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک, پھر یہ بندہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, تو اللہ تعالی شانہ اس مجلس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ شرط, یہ حدیث چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہیں تھی, تو سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ حدیث لے آئے, جس کے اخیر میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف لکھنے بیٹھے تو یہ بخاری شریف لکھنے کی آخری مجلس تھی ان کی, اور ہم لوگ پڑھانے اور پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ہماری بھی آخری مجلس ہے. تو ان مجلسوں میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حدیث کو آخر میں ذکر کیا جو ہمارے لیے کفارت المجلس بن گئی. اور میرے بہت ہی پیارے استاد محترم ساکن بقی حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوش سے فرماتے تھے, وجد میں آ جاتے تھے کہ انشاءاللہ ان طلباء کی آخری مجلس ہے, ان کے لیے تو یہ کفارت المجلس ہے ہی, لیکن آپ حضرات بھی ان کی نسبت سے سب جمع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی یہ کفارت المجلس ہوگی, اور اللہ تعالی شان ہو اس کی برکت سے ہماری پچھلی ساری کوتاہیوں کو معاف فرمائیں گے. اللہ تعالی شان ہو کے فضل سے یہ درس ختم ہوا, اور بیچ میں مختلف دوسری باتیں آ گئیں جس کی وجہ سے حدیث پر اور سند وغیرہ پر تفصیل سے بات عرض نہیں کر سکا, مگر عمومی مجلس ہوتی ہے تو اس میں وہ چیزیں بھی ضروری تھی. اب آخر میں اپنے طلباء اور طالبات کی خدمت میں چند گزارش پیش کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اب آپ ایک دوسرے میدان میں ہیں, جب تک آپ یہاں تھے تو آپ کو بھی یہ احساس تھا کہ ہماری کوئی نگرانی کر رہا ہے, ہمارے اساتذہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں, اور ایک ایسی باؤنڈری کے اندر ہے کہ جہاں ہماری بہت حفاظت ہو رہی ہے, بار بار ہمیں نصیحتیں کی جا رہی ہیں, ہمیں صحیح رخ پہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اب آپ جو ہیں ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں آپ کے اساتذہ ہر ہر قدم پر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, آپ کے شیوخ آپ کے ساتھ ہر ہر قدم پر نہیں ہوں گے, تو آپ کو یہاں سے یہ جذبہ لے کر کے جانا ہے کہ ان چھ سالوں میں ہمیں جو کچھ سکھایا گیا ہے, کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ حضرات کو یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے طریق سے, جو کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی تعلیمات کی روشنی میں ہم تک پہنچے ہیں, ان سے ہم بالکل نہیں ہٹیں گے. کچھ بھی ہو جائے اہل السنہ والجماعہ, جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے دور سے, تابعین تبا تابعین سے گزرتے ہوئے ہمارے اکابرین علماء دیوبند تک پہنچے اور انہی سے ہم تک یہ پہنچے ہیں, یہ اصول, یہ نظریات, یہ عقائد اور یہ تعلیمات
ہم کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے لیے معیار جو ہے معیار وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ ہیں, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ہیں, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ہیں, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ ہیں. یہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ ہمارے لیے معیار ہیں. تو اس کو ایک چیز یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے. انسان کو آخری دم تک اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, ورنہ انسان میں عجب آ جاتا ہے, کبر آ جاتا ہے. دو چار لوگ حضرت حضرت کہتے ہیں, مولانا کہتے ہیں, مصافہ کرتے ہیں, پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں تو بڑائی آ جاتی ہے. اور جیسے شروع میں کہا کہ یہ اگر بڑائی آ گئی تو یہ ہلاکت کی سب سے پہلی نشانی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو انسان کی طبیعت میں جو فروتنی آتی ہے, انسان کی طبیعت میں جو توازو آتی ہے, وہ اہل توازو کے ساتھ بیٹھنے سے آتی ہے. کسی اللہ والے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آتی ہے. تو مہینے میں ایک دفعہ ضرور, ایک دن لے کر, دو دن لے کر, دو چار دن لے کر اپنے شیخ کے پاس ضرور جانا چاہیے. اور اپنے علاقے کے جو اہل دل علماء ہیں تو ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ان کے پاس بھی 15 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے ان کی عمومی مجلس میں, خصوصی مجلس میں اجازت مل جائے تو شرکت کرنی چاہیے, تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ بنا رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد, نظریات اور تعلیمات پر رہتے ہوئے اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنا ہے. فرائض واجبات کے ساتھ سنن مستحبات اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. مکروہات تحریمیہ, مکروہات حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچتے ہوئے مکروہات تنزیہیہ سے بھی حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ ان من شر الناس یوم القیامت, ان من شر الناس یوم القیامت عند اللہ عز وجل منزلۃ عالمن لا ينتفع بعلمه. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی نظر میں بدترین لوگوں میں سے وہ عالم بھی ہے جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا, جس کو اس کا علم جو ہے وہ نفع نہیں پہنچاتا. تو یہ پورا سال آپ کا حدثنا اخبرنا انبانا میں گزر گیا, مگر حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس طلب الحدیث حدثنا فلان عن فلان, یہ طلب حدیث نہیں ہے. حدیث جو ہے صرف قرات کے لیے نہیں ہوتی, حدیث صرف تقریر کے لیے نہیں ہوتی. تو لیس طلب الحدیث حدثنا فلان عن فلان, انما طلب الحدیث الخشیت للہ. طلب الحدیث تو اللہ کی خشیت کے لیے, اللہ کی خشیت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تب جا کر کے انسان دل میں کسی درجے میں یہ تسلی محسوس کر سکتا ہے کہ میں نے, میرا کچھ حدیث سے تعلق ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ حضرات اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اور ساتھ میں یہ ارشاد بھی حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی کا آپ کے ذہن میں رہے کہ لیس العالم الذی یعرف الخیر والشر, کہ عالم وہ نہیں ہے جو جائز اور ناجائز کو پہچان لے, اچھے اور برے کو پہچان لے, حلال اور حرام کو پہچان لے. وانما العالم الذی یعلم الخیر فیتبعہ ویعرف الشر فیجتنبہ. عالم تو وہ ہے جو حلال کو پہچانتا ہے, خیر کو پہچانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, اور شر کو پہچانتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کا یہ بھی دل دہلا دینے والا ارشاد آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ الاعمال السیئۃ داؤن والعلماء دواؤن. برے اعمال جو ہیں, برے اعمال بیماری ہیں, اور برے اعمال کے لیے دوا علماء ہے. الاعمال السیئۃ داؤن والعلماء دواؤن, برے اعمال, گناہ کے کام,
یہ برے اعمال اور گناہ کے کام جو ہے یہ تو یہ بیماری ہے اور بیماری کے لیے دوا چاہیے, دوا علماء ہے. اور آگے فرماتے ہیں صوفیہ بثوری رحمت اللہ علیہ, فَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَا فَمَنْ يَشْفِ الدَّاءَ, اگر علماء ہی بگڑ جائیں, دوا اگر بگڑ جائے دوا, تو بیماری کو شفا کیسے ملے گی؟ تو یہ ارشاد بھی آپ حضرات کے ذہن میں رہے. اور علم جو ہے علم عمل سے ترقی کرتا ہے, آدمی جتنا عمل کرتا ہے اتنی ترقی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, حتف العلم بالعمل, علم جو ہے وہ عمل کو پکارتا ہے. علم کہتا ہے کہ مجھ پر عمل کرو, مجھ پر عمل کرو. وَإِنْ عَجَابَ, اگر لبیک کہہ کر کے علم والا اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو وہ علم باقی رہتا ہے, وَإِلَّا فَرْتَحَلْ, اور اگر عمل نہیں کرتا تو وہ چلا جاتا ہے. امام وقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا اردت ان تحفظ الحدیث, اگر تیرا ارادہ ہے کہ تو حدیثوں کو یاد رکھے تو فعمل بھی, تو اس کے اوپر پھر عمل کرو, عمل کرو. ابراہیم ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل, ہم حدیثوں کو یاد کرنا چاہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اس پر عمل کرتے تھے, عمل کرتے تھے تو حدیث یاد ہو جاتی تھی. تو عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے توازو کے ساتھ رکھیں. حقیقی توازو تو دل میں ہوتی ہے, مگر بتکلف توازو ہو, اور اپنی اصلاح کرا کر کے حقیقی توازو کو بھی اپنے دل میں لائے. اخلاص جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ اعمال جو ہیں وزنی کب ہوتے ہیں؟ اعمال وزنی تب ہوتے ہیں جب ایمان کے ساتھ دل میں اخلاص ہوتا ہے, اور وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے. تو باپ حضرات کو جو ہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں, اللہ کے حوالے کرتے ہیں. آپ کے سب کے ماں باپ اہل علم نہیں ہیں, سب کی سوچ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی, سب ہمارے کلچر کو, ہمارے کام کو, ہمارے فنکشن کو سمجھ نہیں پائیں گے. مگر آپ کو آپ کا مقصد معلوم ہے, آپ کو آپ کی آبجیکٹو معلوم ہے, آپ کو آپ کا ڈیسٹینیشن معلوم ہے, آپ کو آپ کا آپ کی منزل معلوم ہے. تو ان کے ساتھ سوئی ہونے کے بجائے پیار محبت سے ان کو بھی اس راستے پر لائے تاکہ آپ کے ساتھ وہ بھی جنت میں چلے جائیں. انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے, آپ کے پیچھے پیسے خرچ کیے ہیں, محنت کی ہیں, تو یہ ان کا حق ہے کہ آپ ان کو سمجھا کے پیار محبت سے, لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. مگر ٹارگٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جو میرے دل دماغ میں اللہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بات ڈالی ہے, تو یہ مجھے میرے ماں باپ تک بھی پہنچانا چاہیے, میرے بھائی بہنوں کے اندر بھی پہنچانا چاہیے, میری فیملی اور پھر پوری امت کو جہاں تک ہو سکے, اور اس کے اوپر ہمیں رہنا ہے. اور جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے, تو ماں باپ نے یقیناً آپ پر محنت کی ہے کہ انہوں نے آپ کو وقف کیا اور یہاں بھیجا, آپ کے پیچھے پیسے خرچ کیے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی اساتذہ آپ کے پیچھے محنت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ماں باپ کی محنت ایک صفر کے برابر بھی نہیں ہوتی. رات دن اساتذہ محنت کرتے ہیں, رات دن ان کو پڑھاتے ہیں, ماں باپ جو فیس دیتے ہیں تو فیس جتنی آتی ہے فیس اس کے مقابلے میں اساتذہ کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ. بلکہ میں تو طلبہ کو یہ کہا کرتا ہوں کہ آخری سال میں جو اساتذہ اور جو تمہارے مشفق شیوخ اور اساتذہ سب مدرسوں کے اندر جو اپنا کلیجہ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں, جو دل نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں, تو شاید اتنی خیر خواہی کے ساتھ تو ماں باپ بھی تمہیں نصیحت نہیں کرتے ہوں گے دین کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, اس لیے کہ ان کا سکوپ ہی اتنا ہے, ان کی سوچ ہی اتنی ہے. تو تمہارے پیچھے جو محنتیں ہوئی ہیں وہ اس جلسے کو منعقد کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے, بڑی امیدوں کے ساتھ ہوئی ہے. ایک ایک کو اس لیے پڑھایا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس علم کو پڑھ کر خود بھی سیدھے راستے پر رہے گا, اور شیطان اور نفس سے بچے گا, اور جہنم سے بچے گا, اور یہ اپنے پورے گھرانے کو بھی بچائے گا, اپنی نسلوں کو بھی بچائے گا, یہ اپنے پورے خاندان کو بچائے گا, جس مسجد میں جائے گا وہاں کے سارے مسلی کو بچائے گا, پوری بستی کو بچائے گا, اور پوری دنیا کو بچائے گا. دنیا کی طرف بالکل للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھیں, دنیا خود آئے گی. ایک بزرگ مجھے ملے تھے حرم شریف میں, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے وقت لگایا تھا, حافظ تھے صرف, تو انہوں نے ہم کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے, مجھ سے بہت پیار انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا, تو میں نے کہا کہ حضرت ہم سب لوگوں کو کچھ نصیحت کیجئے, تو کہنے لگے کہ میں نصیحت کیا کروں, تم علماء ہیں میں حافظ ہوں. جب میں نے اصرار کیا
تو انہوں نے یہ کہا کہ دین میں لگے رہو دنیا خود بخود آ جائے گی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب پانی منگواتے ہیں تو ایسا نہیں کہتے کہ پانی اور گلاس لانا, ایسا کہتے ہیں کہ پانی لاؤ, پانی کے ساتھ گلاس خود بخود آ جاتا ہے. تو دین پر اگر لگے رہو گے تو دین کے ساتھ دنیا خود بخود آ جائے گی, اور اگر روکھی سوکھی بھی کھانی پڑی تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے, یہ ہمارے اسلاف کی میراث ہے. لیکن جس زمانے میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ اللہ ہمیں اتنا نہیں آزماتے جتنا ہمارے اسلاف کو آزمایا گیا تھا. تو اس لیے آپ جو ہیں اس مشن کو لے کر کے آگے چلیں اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. اس لیے کہ ہماری نیتیں تم کو پڑھانے میں یہی تھی کہ خود کو بھی سنبھالیں گے, اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو اور فیملی کو اور پوری بستی کو اور پوری امت کو سنبھالیں گے, اور ہم جیسے سیاہ کاروں اور گنہ گاروں کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اس لیے کہ اپنے پاس تو کوئی عمل نہیں, آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو امیدیں بنتی ہیں. اور یہاں جانے کے بعد جو ہے خود رائی سے بچنا. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ارشاد ہے کہ فتنے کا دور ہے, اور فتنے کے دور میں فتنہ سب سے پہلے اس کو پکڑ لیتا ہے جو خود رائی والا ہوتا ہے. اس لیے تابع ہو کر کے رہنا اپنے بڑوں کے, کتاب اللہ سنت رسول کے تابع رہنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کے تابع رہنا ہے. تمام عمر میں ان سے مشورہ کرنا ہے. اولڈ دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ, اولڈ از گولڈ, اس کا خاص خیال رکھنا. اور توازو ہو, اخلاص ہو, تمام علماء کا دل میں احترام ہو. دین کے جتنے کام ہیں, تبلیغ ہے, خانقاہ ہیں, مدارس ہیں, جتنے بھی اہل حق کے کام ہیں, ان سب کے دل میں عظمت ہو, سب کے ساتھ محبت ہو, سب کے لیے دعائیں ہوں. اور یہ علماء کے بھی مختلف حلقے ہوتے ہیں, تو حلقے پہچان کے لیے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کا فلاں بزرگ سے تعلق ہے, ان کا فلاں مدرسے سے تعلق ہے, یہ فلاں جگہ سے فارغ ہیں. تو ان سب حلقے ہمارے حلقے ہیں, یہ سب ہمارے حلقے ہیں. سب سے محبت رکھی جائے, ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھا جائے, اور اختلاف سے بہت بچا جائے. حق ڈنکے کی چوٹ, حق ڈنکے کی چوٹ بیان کرنا ہے, مگر اختلافی مسائل خاموخا کے اختلاف سے بچا جائے, اور تیری میری سے بچا جائے, اور تجسس سے بچا جائے. اپنے آپ کی خوب حفاظت کی جائے, اور اپنی مادر علمی کے ساتھ میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی تعلق رکھیں, اپنے اساتذہ سے تعلق رکھیں. اور ہمارے مرنے کے بعد جب آپ کی عمریں بڑی ہو جائیں اور آپ کے اساتذہ یہاں نہ رہے, وہ سب ایک ایک کر کے چلے جائیں اور آپ کے ساتھی یہاں پڑھانے لگیں, یا آپ کے ساتھی نہ ہو آپ کے بعد والے, اس وقت بھی تعلق رکھے. اس لیے کہ ہماری مادر علمی ہے, اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اللہ تعالی شانہ آپ کی خوب حفاظت فرمائے. میرے طلبہ, میری طالبات, حضرت اللہ منور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ میں ہر سال سناتا ہوں کہ آپ لوگ مرغے تھے, مرغے, پر ایک پنجرے میں تم کو بند کر کے ہم نے رکھا تھا, مرغے, کہ بھئی یہاں اور بورڈنگ میں رہو. اور ہم تم کو دانے ڈالتے تھے, مرغوں کو دانے ڈالتے تھے, اور دانے ڈالتے تھے, اور دانے ڈال کر کے اب تم کو بڑا کیا, اور بڑا کرنے کے بعد پھر پنجرا کھلتا ہے, اور پنجرا کھلتا ہے اور مرغے باہر آتے ہیں ایک ایک کر کے, اور مرغا جو ہے زور سے بانگ دیتا ہے, زور سے آواز نکالتا ہے. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تک ہم نے تم کو پنجرے میں رکھا, اور ہماری تمام تر کمزوریوں کے باوجود جتنا ہم سے ہو سکا تمہاری تعلیم کے لیے, تمہاری تربیت کے لیے, اور تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے بھی, تمہاری راحتوں کے لیے سب کچھ کیا. آپ سب جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں تم میرے لیے بمنزل اولاد کے رہتے ہیں اور ہیں اور رہیں گے. جتنا ہو سکا ہم نے کیا, اساتذہ نے, میرے رفقا نے کیا. اب آج جو ہے آپ فارغ ہو گئے, مدرسے کا پنجرا تمہارے لیے کھل رہا ہے. اب جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان مرغوں میں سے کون سا مرغا سب سے اونچے درخت تگی, سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر اللہ تعالی شانہ کی بات اور اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی زور سے بانگ دیتا ہے. استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا وعلی آلہ واصحابہ. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على النبي الأمي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك وجل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من كورونا فيروس اللهم إنا نعوذ بك من كورونا فيروس اللهم إنا نعوذ بك من كورونا فيروس
اللهم اذهب الباس رب الناس اللهم اذهب الباس رب الناس اللهم اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي اشفي انت الشافي اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين اللهم اجعلنا من خدام دينك ووشاقك ووشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے قلوب کو فضائل سے آراستہ فرما الہ العالمین خصائل سے آراستہ فرما اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما رذائل سے پاک و صاف فرما اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں اہل سنت والجماعت کے نظریات پر ثابت قدمی نصیب فرما اہل سنت والجماعت کی آئیڈیالوجیز پر ثابت قدمی نصیب فرما الہ العالمین اہل سنت والجماعت کے نظریات پر الہ العالمین ثابت قدمی نصیب فرما الہ العالمین اہل سنت والجماعت کی تعلیمات پر الہ العالمین تا قیام قیامت استقامت نصیب فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں اکابر ہمارے اکابر ہمارے اسلاف پر اسلاف کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں علماء کی قدر نصیب فرما علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین علماء سے استفادہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین مدارس اور علماء کی حفاظت فرما الہ العالمین مدارس اور علماء کی حفاظت فرما مدارس اور علماء کی حفاظت فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمارے اکابر ہمارے مشائخ کے سایوں کو ہم لوگوں پر تادیر قائم فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرما اے ارحم الراحمین بہت سے تیرے بندے آج الہ العالمین اس وقت اس مبارک مجلس میں شریک ہیں الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ ہیں الہ العالمین سب کی مغفرت فرما دے سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دے سب کو سعادت عطا فرما دے سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما الہ العالمین شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما الہ العالمین مشکل سے مشکل بیماری کو شفا دینا الہ العالمین تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے الہ العالمین جو بھی پریشان ہے الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین بیماریوں کو دور فرما بیماریوں کو دور فرما عمر میں برکت عطا فرما الہ العالمین بغیر آپریشنوں کے بغیر الہ العالمین دواؤں کے محض اپنے لطف و کرم سے اپنی قدرت کاملہ سے الہ العالمین تمام بیماروں کی ہر بیماری کو دور فرما یا رحم الراحمین ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما جو موت کے قریب ہے انہیں اس نے خاتمہ نصیب فرما ولایت والا مغفرت والا مقام صدیقیت والا الہ العالمین خاتمہ نصیب فرما جو انتقال کر چکے ہیں ان کو الہ العالمین مغفرت فرما دے اے اللہ جتنے بھی صاحب ایمان ہیں سب کی مغفرت فرما دے الہ العالمین آج کے اس ختم بخاری کی برکت سے اے رحم الراحمین قبروں میں سوئے ہوئے مومنین میں سے الہ العالمین ہر ایک کی مغفرت فرما دے ہر ایک کو جنت کا پروانہ دے دے ہر ایک کو جنت کا پروانہ دے دے الہ العالمین بالخصوص ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہمارے محسرین محبین کے درجوں کو بلند فرما اے رحم الراحمین اے رحم الراحمین اے رحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام ہم سب کو قبول فرما لے ہم سب کو قبول فرما لے الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما جو مقدمات میں پھنسے ہوئے انہیں باعزت رہائی نصیب فرما الہ العالمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں باعزت رہائی نصیب فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا
فرما الہ العالمین جو بے علم ہے انہیں علم کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین جو گمراہ ہے انہیں ہدایت عطا فرما یا رحم الراحمین جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی روزی عطا فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جو ذلتوں کی گھاٹیوں میں الہ العالمین ٹھوکریں کھا رہے ہیں الہ العالمین انہیں دین پر لا کر عزت عطا فرما یا رحم الراحمین جن کی جو ضرورت ہے سب کو پورا فرما الہ العالمین جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے ان کو ماں باپ کے گلے سے لگا دے یا رحم الراحمین ماں باپ کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما لے دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے بچا لے الہ العالمین اس صفحے ہستی سے کورونا وائرس کو ختم فرما دے کورونا وائرس سے ہم سب کو بچا لے کورونا وائرس کو ختم فرما دے کورونا وائرس کو ختم فرما دے الہ العالمین الہ العالمین بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جب ختم بخاری کرتے ہیں تو الہ العالمین تو وباؤں کو دور کرتا ہے الہ العالمین اس وقت الہ العالمین بہت مدرسوں میں بخاری شریف ختم ہو رہی ہے آج یہاں بھی بخاری شریف ختم ہوئی ہے الہ العالمین اس کی برکت سے وبا کو دور فرما دے اس وبا کو دور فرما دے اس پینڈیمک کو دور فرما دے الہ العالمین تمام مصائب کو دور فرما دے الہ العالمین تمام مضی امراض کو دور فرما دے تمام آفتوں کو بلاؤں کو دور فرما دے تمام فتنوں کو دور فرما دے یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو خیرات برکات سے مالا مال فرما سننے والوں کو سب کو خیرات برکات سے مالا مال فرما دعاؤں میں جو شریک ہیں ان سب کو خیرات برکات سے مالا مال فرما ان کی جو بھی جائز ضرورتیں ہیں انہیں پوری فرما الہ العالمین تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے سب کی مرادیں جانتا ہے الہ العالمین ختم بخاری شریف کی برکت سے الہ العالمین سب کی جائز بخاری پوری فرما یا رب الراحمین یا رب الراحمین یہ ہمارے بچے ہیں ہماری بچیاں الہ العالمین آج اپنے درس نظامی کی تکمیل کر چکے ہیں یا رب الراحمین طالب علمی کا الہ العالمین جو رسمی دور تھا وہ ختم ہو گیا ہے حقیقی دور شروع ہو رہا ہے الہ العالمین آج تک الہ العالمین سبب کے درجے میں ہم ان کے نگراں تھے نگراں ہمارے ذریعے تو کر رہا تھا الہ العالمین یہ امانت ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں الہ العالمین اب آپ ان کی نگرانی فرمائیے الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ان کی باطل نظریات سے حفاظت کیجیے بدعملیوں سے حفاظت کیجیے الہ العالمین عجب سے حفاظت کیجیے کبر سے حفاظت کیجیے حب جاہ حب بول الہ العالمین اس سے حفاظت کیجیے الہ العالمین ہر قسم کی فتن سے ان کی حفاظت کیجیے الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین خدائی سے ان کی حفاظت کیجیے الہ العالمین خود پسندی سے ان کی حفاظت کیجیے خود غرضی سے ان کی حفاظت کیجیے الہ العالمین جتنے بھی امراض باطنہ ہے جتنے بھی الہ العالمین رضائر ہے ان سے ان کی ہم سب کی ہمارے سب فضلہ کی سب علماء کی الہ العالمین حفاظت کیجیے یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین ان کی زندگیوں میں ان کے علوم میں ان کی صحتوں میں الہ العالمین ان کے خلوص میں ان کے سلوک میں ان کے تزکیہ میں ان کی خدمت دین میں الہ العالمین بے انتہا برکت پیدا کیجیے الہ العالمین ان میں جو ذہین ہیں ان سے بھی کام لیجیے ان میں جو کمزور ہیں ان سے بھی کام لیجیے الہ العالمین سب سے کام لیجیے الہ العالمین سب سے کام لیجیے الہ العالمین سب کو امت کی قیادت کے لیے قبول فرما الہ العالمین اس پرفتن دور میں امت کی ہدایت کے لیے قبول فرما الہ العالمین امت کی ہدایت کے لیے قبول فرما الہ العالمین ان میں سے ہر ایک کو اس پرفتن دور میں امت کے لیے کشتیاں بنا دے الہ العالمین کشتی بنا دے الہ العالمین اس پرفتن دور میں الہ العالمین ظلمتوں سے روشنیوں کی طرف لے جانے والا بنا دے الہ العالمین ان میں سے ہر ایک کو الہ العالمین حدیث کا شغف نصیب فرما الہ العالمین تفسیر کا شغف نصیب فرما الہ العالمین فقہ کا شغف نصیب فرما الہ العالمین سیرت پاک کا شغف نصیب فرما تمام علوم فنون سے مناسبت نصیب فرما الہ العالمین ان کے لیے خدمتوں کا میدان مہیا فرما خدمتوں کا میدان مہیا فرما الہ العالمین خدمتوں کا میدان مہیا فرما الہ العالمین ان کو ترقیات کی راہ میں گامزن فرما یا رب الراحمین ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا رب الراحمین تیرے جو مخلص بندے دنیا میں آئے ہیں اور الہ العالمین تجھے راضی کر کے گئے ہیں الہ العالمین ان کو ان کے نقش قدم پر چلا دے الہ العالمین ان کو ان کے نقش قدم پر چلا دے الہ العالمین الہ العالمین انہیں ان کی میراث عطا فرما دے الہ العالمین ان کی قسمت عطا فرما دے یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین انہیں صبر شکر کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین انہیں شجاعت عطا فرما انہیں ہمت عطا فرما انہیں حق کا بول بالا کرنے والا بنا الہ العالمین حق و باطل کے درمیان اعلیٰ درجے کی تمیز انہیں نصیب فرما یا رب الرحیمین ہمیشہ حق کی طرف جھکنے والا بنا ہمیشہ باطل سے دور رہنے والا بنا یا رب الرحیمین اتباع ہوا سے ان کی حفاظت فرما اتباع خدا کی ہمیشہ تو بھی قدا فرما یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین ان کی حفاظت فرما ان کی حفاظت فرما ان کی حفاظت فرما الہ العالمین جو مجھ ان کے لیے مانگا الہ العالمین وہ قبول فرما لے ان کے حق میں بھی قبول فرما دے الہ العالمین میرے حق میں بھی قبول فرما میرے رفقا کے حق میں قبول فرما یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کے حق میں قبول فرما پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں سب کے حق میں قبول فرما یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین ہماری سوچ قابل نہیں ہے الہ العالمین میں ناقص ہوں اس لیے مانگنا بھی نہیں آتا لیکن الہ العالمین تیرے برگزیدہ بندے جو اس راہ میں تھے تعلیم و تعلم کی راہ میں اور الہ العالمین فراغت کے وقت انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے دور میں اپنے شاگردوں کے لیے اپنے فضلاء کے لیے جو دعائیں کی تھی وہ ساری الہ العالمین ان کے حق میں قبول فرما وہ ساری ہمارے سارے فضلاء کے حق میں قبول فرما الہ العالمین وہ ساری تمام مدارس کے فضلاء کے حق میں قبول فرما یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین مدارس کے جو فضلاء خود رائی میں مبتلا ہے خود غرضی میں مبتلا ہے دنیا کی راہ میں پڑے ہوئے ہیں اتباع ہوا کے شکار ہو چکے ہیں الہ العالمین الہ العالمین ان پر رحم کھا کر الہ العالمین انہیں صراط مستقیم دکھا کر حق دکھا کر انہیں الہ العالمین دوبارہ استقامت کے ساتھ ثابت قدم فرما دے الہ العالمین ان کو مستقبل کے نقصانات سے بچا لے دنیا اخروی نقصانات سے بچا لے یا رب الرحیمین ان بچوں کو الہ کلمت اللہ کے لیے قبول فرما لے الہ العالمین حفاظت دین الہ العالمین حفاظت دین اور اشاعت دین کے لیے قبول فرما الہ العالمین حفاظت حدیث حفاظت قرآن حفاظت علم کے لیے اشاعت حدیث اشاعت قرآن اشاعت علم کے لیے قبول فرما لے یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین اسلامک دعوی اکیڈمی کو بے انتہا قبول فرما بے انتہا قبول فرما بے انتہا قبول فرما الہ العالمین اس کے سارے کاموں کو بے انتہا قبول فرما یا رحم الرحیمین حفاظت فرما فتنوں سے حفاظت فرما خارجی فتنوں سے حفاظت فرما داخلی فتنوں سے حفاظت فرما الہ العالمین میرے جتنے بھی رفقا ہیں الہ العالمین نیچے سے اوپر تک الہ العالمین سب کو اہل اللہ میں شامل فرما دے سب کو اہل اللہ میں مجھ سمیت شامل فرما دے سب کو اعلیٰ درجے کا اخلاص عطا فرما سب کو صالحیت صلاحیت عطا فرما جو محبتیں ہیں ان میں اور الہ العالمین اور ترقی عطا فرما محبتوں میں اور اضافہ فرما ایک دوسرے کا احترام جو ہے الہ العالمین اس میں اور اضافہ فرما یا رحم الراحمین ان کے علوم میں ان کے خلوص میں الہ العالمین ان کی محنتوں میں جفا کشی میں اور الہ العالمین اضافہ فرما اس میں اسلامک دعوی اکیڈمی کے جتنے منصوبے ہیں جتنے کام ہیں جتنی ضرورتیں ہیں سب کو پورا فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کو قبول فرما آج کے جلسے کو قبول فرما پورے عالم میں انوار کے پھیلنے کا ذریعہ بنا یا ارحم الراحمین ہمارے مشائخ اور ہمارے اساتذہ میں سے جو زندہ ہے الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرما ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ تاجر ہم پر قائم فرما ہمیں ان کی عنایتوں اور توجہات اور دعاؤں کا مرکز بنا الہ العالمین ان کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما اور الہ العالمین جو آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں الہ العالمین الہ العالمین ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما الہ العالمین ان کے درجے بہت بلند فرما یا رحم الرحیمین ان کی روح کو ہم سے خوش فرما دے یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین ہمارے ماں باپ میں سے جو زندہ ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما ان کی عمر میں برکت عطا فرما ان کو صحت سے بھلا بھلا فرما ان کو کسی کا محتاج نہ بنا ان کو خوشیاں نصیب فرما غموم غموم سے ان کی عبادت فرما انہیں فکر آخرت نصیب فرما الہ العالمین عبادتوں کا ذوق نصیب فرما عبادتوں کی ہمت عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو الہ العالمین ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا الہ العالمین ان کو خوش کرنے والا بنا الہ العالمین ہم سے ان کو ایک درجہ ٹھیس نہ پہنچے الہ العالمین الہ العالمین جب ان کا آخری وقت ہو بغیر محتاجی کے الہ العالمین صحتوں کے ساتھ ولایتوں کے ساتھ تیری رضا کے ساتھ الہ العالمین خوشی خوشی ان کو اپنی بارگاہ میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما الہ العالمین جو آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے ان کے درجے بلند فرما دے ان کو اولیاء اولیاء کافرین کی صفوں میں شامل فرما دے. ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین. ان طلبا کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما. الہ العالمین ان میں سے جس کی ماں نہیں ہے جس کا باپ نہیں ہے الہ العالمین ان کو قبروں میں آج ان کے الہ العالمین اس ختم بخاری کی وجہ سے یا اللہ قبروں میں ان کو خوشی عطا فرما قبروں میں ان کو خوشی عطا فرما الہ العالمین ان کے خاندانوں کو قبروں میں خوشی عطا فرما ہم سب کے خاندانوں کو قبروں میں خوشی عطا فرما یا رحم الراحمین یا رحم الرحیمین. ان طلبا کے ماں باپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما اور انہیں الہ العالمین دین کے خاطر وقف کرنے کا جذبہ عطا فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین اسلامک دعوی اکیڈمی کے یہاں تک پہنچنے میں مشائخ اساتذہ اہل اللہ اور الہ العالمین دوسرے بھی عام حضرات احباب مرد عورتیں الہ العالمین بہت لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے. الہ العالمین انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بالا بال فرما اپنے اولیاء کامل میں شامل فرما. الہ العالمین نے بہترین جزا عطا فرما تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں مغفرت فرما دے مغفرت فرما دے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. جو ابھی خدمت کر رہے ہیں کر چکے ہیں پہلے بھی جن لوگوں نے سب کو الہ العالمین جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین یہ جو بزرگان دین ہیں جن کا سایہ ہم پر ہے ان بزرگان دین کی عمروں میں برکت عطا فرما, سب دوست احباب کی عمروں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی تھی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی تھی ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. پورے عالم میں دین کے جتنے کام جس جس لائن سے ہو رہے ہیں الہ العالمین سب کو ترقیات سے مالا مال فرما, شر الفتن سے سب کی حفاظت فرما, بد نظری سے حفاظت فرما. الہ العالمین مساجد مدارس مراکز مقامات مقدسہ سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو جن جن امیدوں کو لے کر آیا ہے الہ العالمین سب کی امیدوں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.